سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ کے بیٹھ جائے تاکہ چند ہی مومنین ہیں اور ایک ڈسکشن سیمینار سا ماحول بن جائے. خوشنو جی امام زمانہ بلند تر صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر.
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ.
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ.
نعرہ حیدری،
یا علی.
بلند تر صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
میرے بیٹے اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج.
وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پروردگار رب کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اس دین سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر سے وابستہ قرار دیا ہے. دین کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے امام کی زیارت سے منور فرمائے، انشاءاللہ ہمارے قبور کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت سے منور فرمائے، ہمیں ان کی نصرت کے صدقے میں قیامت کے دن ان کی شفاعت، ان کی ہمراہی نصیب فرمائے. وقت کے امام کے ظہور کے لیے، ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کی خواہش کے پورے ہونے کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج.
یہ پروردگار عالم کی انتہائی مہربانی ہے، خدا تعالیٰ کا انتہائی لطف ہے. آج جب دنیا کے اندر لوگ مادہ پرستی میں غرق ہیں، نفس نفسی کا عالم ہے، لوگ اپنی خواہشات کے اندر اتنے جکڑے ہوئے کہ اس کے زیادہ اس سے بڑھ کر ان کے اندر کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہو پا رہی، خدا تعالیٰ نے لطف و کرم کیا کہ ہمیں اور آپ کو اس عرش پر ان کی محبت کے نام پر بیٹھنے کی سعادت دی ہے. ایک بار پھر اس سعادت کی شکرانے کے لیے اور اس فکر کے ساتھ کہ خدا مطالعہ فرماتا ہے، شکر تم لذیذ تم ان عذابی کا شدید، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اس نعمت کے شکرانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
زیادہ دل موضوعات ہیں کہ جو اس مختصر سی محفل کے لیے ذہن میں لائے جا سکتے ہیں، جس میں ہمارے پاس کچھ منٹس ہیں جس کے اندر گفتگو کی جائے. اور اس سے پہلے سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑا سا تعارف بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ وقت کم ہے، ہم صرف یہ عرض کریں گے کہ ہمارا نام مرتضیٰ زیدی، علی مرتضیٰ زیدی، سید علی مرتضیٰ زیدی. طالب علم ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، 1984 سے دین کے طالب علم ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور دینی علم کے علاوہ جو ایکسپرٹیز یا جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے ہمارا، سوشل سائنسز کا، 96 سے پاکستان میں اور مختلف پروجیکٹس کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کے دن کے لیے کئی موضوعات ذہن میں ہیں، لیکن میں ابتداءً ایک موضوع سے شروع کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے چند اور نکات کے اوپر توجہ دیں گے. ویسے ہماری ایک عادت ہے کہ ہم جہاں کہیں پہلی دفعہ جاتے ہیں چند نکات عرض کر دیتے ہیں کہ ہمارا کام کا طریقہ کار کیا ہے, ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی مجلس عزا نہیں شروع کی ہے, ابھی ایک لیکچر ہے, لیکچر میں اس تک کے کلام کو دوبارہ نہیں دہراتے ہیں, جب مجلس پڑھتے ہیں تو اس کو دہرا دیتے ہیں. ابھی تو ہم صرف اس لیکچر کے عنوان سے ہم لے کے چلیں گے, اس لیے ہم اس کو نہیں دہرائیں گے. صرف اتنا عرض کریں گے کہ ہمیں جو سروکار ہے وہ خطابت سے نہیں ہے, ہمیں کوئی سروکار اسٹائل سے نہیں ہے. جو ہمارا سروکار ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. چند پوائنٹس کا انتخاب کیا جائے اور ان پوائنٹس کو سادہ سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے, یہ ہمارا ٹوٹل آبجیکٹیو ہوتا ہے. اسی کے لیے یہاں پر بھی کوشش کریں گے اور ایک سادہ سے نقطے سے شروع کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے پاکستانی معاشرے میں جہاں سے ہماری اوریجنز کہی جا سکتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور دوسرے معاشروں کو دیکھتے ہوئے اور ان معاشروں کے اندر موجود مسائل کو دیکھتے ہوئے جو سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی دین سے توقع کیا ہے, لوگ دین کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. آپ کسی بھی چیز کو ایک خاص انداز سے دیکھ کر اس کی قیمت کو تبدیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک کلو سونا ہے اور آپ نہیں جانتے کہ ایک کلو سونا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پیلا پتھر ہے, یہ جو آپ کی اورینٹیشن ہے یہ اس کی قیمت کو گھٹا دے, آپ کے نزدیک گھٹا دے. لیکن اگر وہ پتھر ہی ہو اور آپ اس کو سونا سمجھ رہے ہیں, یہ جو آپ کا دیکھنے کا انداز ہے یہ اس کی قیمت کو آپ کے لیے بڑھا دے گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز کی جو اپنی قیمت ہوتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس وقت مفہوم پیدا کرتی ہے جب ہمارے دیکھنے کا انداز بھی وہی ہو. مجھے جو احساس ہو رہا ہے وہ یہ کہ شاید ہمارے معاشروں میں لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں دین کو دیکھنا کیسے, دین سے چاہیے کیا. اب یہ دو باتیں ہوتی ہیں, ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کس انداز سے دیکھتے ہیں اس کے پیچھے فوراً یہ سوال آتا ہے کہ آپ اس سے کیا توقع رکھ رہے ہیں, آپ اس سے چاہتے کیا. میں دونوں کے لیے کچھ مثال ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں, اپنی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
کوشش کروں گا کہ آپ جو ہم میں سے اکثر لوگ ظاہر ہمیں نہیں جانتے ہوں گے, لیکن آپ کے چہروں پر جو تحیر موجود ہے, جو حیرانگی موجود ہے, اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے ایک مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا فیملیئر ہو جائیں, آپ کا جو نہیں معلوم دیکھنے کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا آسان ہو جائے اور اس ٹینشن سے آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹینشن کو تھوڑا سا کم کر لیں.
برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
فرض فرمائیے آپ کے پاس ایک گلاس ہو, بالکل یہی گلاس, جیسے یہ گلاس ہے اور یہ گلاس فرض فرمائیے 500 سال پرانا ہو اور مجھے آپ کو پتا نہ ہو کہ یہ گلاس 500 سال پرانا ہے اور میرے سامنے ایک گلاس اس طریقے سے رکھا ہو تو میرے سامنے اس گلاس کی قیمت ایک معمولی گلاس کے برابر ہے. نہیں معلوم یہاں پہ اس کی کیا قیمت لگے گی, مثال کے طور پہ آدھا یورو یا ایک یورو اس کی قیمت شاید آ جائے. تو میرے نزدیک اگر یہ پتا نہ ہو کہ 500 سال پرانا ہو تو میرے نزدیک ایک گلاس ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس میں پانی پیا جائے اور میں اس میں پانی ڈالوں گا اور پانی پینے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد کہیں بھی احتیاطی سے رکھ سکتا ہوں اسے. لیکن اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ گلاس ہے تو مثال کے طور پر 500 سال پرانا ہے اور 500 سال پہلے اس علاقے کی فلاں شخصیت نے اس کے اندر مثال کے طور پر پانی پیا تھا, اس کے بعد اب میں اس سے کیا کرنا چاہوں گا, کیا اس میں پانی ڈال کے پانی پینا چاہوں گا یا میرا دیکھنے کا طریقہ کار کچھ اور. درود بھیجے
محمد علی صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل
فرج. درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و
اجل فرج. تو آپ اگر اس کو ایک سادہ سا گلاس سمجھ رہے ہیں تو آپ کے نزدیک قیمت سادہ سے گلاس کے برابر ہے, آپ اس کے اندر پانی پئیں گے, پانی پینے کے بعد اس کو کہیں بھی رکھ دیں گے आपको कोई जरूरत पेश नहीं आएगी कि इसको देखेंगे कहाँ गया, किधर गया, इसकी हिफाजत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि ये एंटीक है और इसकी मालियत बहुत ज्यादा है, मेरा अपने ख्याल है कि अब कोई इसके अंदर पानी नहीं पिएगा, इसको पानी नहीं पिया जाएगा, इसको ऐसे कहीं नहीं रखा जाएगा, इसको देख दाख के रखा जाएगा। हम जैसे ही अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। आपको और मुझे अपनी सोसाइटीज के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज करने की ख्वाहिश है और हमें और आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि हम इसको चेंज कैसे करें। तो हम बाद औकात जिस लेवल पे जाके काम करना चाहिए उसके बजाय किसी ऊपर की सतह पर काम करते रहते हैं और काफी अरसे काम करने के बाद हमें अंदाजा होता है कि जो नतीजे हम लेना चाहते थे, जो रिजल्ट्स हम लेना चाहते थे, वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिले और उसकी वजह क्या रही है, वो ये है कि हमने रूट्स पे जाके काम नहीं किया, हमने ऊपर ऊपर काम किया। तो अगर आप रूट्स पे जाके काम नहीं करेंगे तो जाहिर है कि आप इतने ड्यूरेबल रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, जाहिर तौर पर आपको कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मुझे जो सबसे पहले देखना पड़ता है वो ये होता है कि हम जो तालिबे इल्म होने के नाते कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोग यहाँ पे दीन को किस लेवल पे जाके देख रहे हैं। जो आपके ओरिएंटेशन का डिफरेंस होगा वो एक्चुअली आपकी बिहेवियर के अंदर डिफरेंस क्रिएट करेगा और आप जिस अंदाज से देखेंगे वही आपके बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब मैं दीन को देखने के दो तीन अंदाज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक दफा दीन को देखा जाता है रिचुअल्स के अंदर कि भाई कुछ रस्म व रिवाज हैं जो पूरे होने, कुछ तरीक़ाकार हैं जो हमने अपने अजदाद से सीखे हैं वो पूरे होने। मिसाल के तौर पर अगर ये कहें कि कोई शख्स जुमे की नमाज पढ़ रहा है, उससे पूछे भाई क्यों पढ़ रहे हो, तो वो कहता है कि भाई मेरे बाबा ने सारी जिंदगी मुझसे मेरे सामने जुमे की नमाज पढ़ी थी और जब भी पढ़ने जाते थे मुझे साथ ले जाते थे, मैं इस खातिर जुमे की नमाज पढ़ रहा हूँ। तो ये जो दीन को देखने का अंदाज है ये अंदाज कौन सा अंदाज है, इसको हम कहते हैं ये रिचुअलिस्टिक है। दीन की डेप्थ नहीं पता है इसे, दीन की गहराई नहीं पता है, इसलिए कर रहा है कि पहले से होता आ रहा है। अगर पहले से नाऊज बिल्लाह ताला कोई गलत काम होता आ रहा होता फिर क्या करता है कि वो गलत काम कर लेता। मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी तकारीब होती है हमारे यहाँ शादी के अंदर, दिन की कोई बुनियादी फजीलत समझ में नहीं आती, लेकिन उनसे पूछो कि भाई ये काम क्यों कर रहे हैं आप, इतनी सख्ती भी झेलते हैं, इतना पैसा भी खर्च होता है, इतनी मुश्किलात भी आती हैं, उसी में झगड़े भी ज्यादा होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारे खानदान का रस्म रिवाज है, ये तो हमें करना है, वरना मसलन जो पाकिस्तान का रटा रटाया जुमला है नाक कट जाएगी हमारी। तो ये क्या अंदाज है देखने का, ये अंदाज है रिचुअलिस्टिक। अच्छा ये जो रिचुअलिस्टिक अंदाज होता है ये किसी अटैचमेंट की वजह से आ रहा होता है, एक अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट के नतीजे में रिचुअल की इंपॉर्टेंस बन रही होती है। जैसे जैसे वो अटैचमेंट कम होता है रिचुअल की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, काम खत्म हो जाता है। मैं एक और मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, दुरूद भेजेगा मुहम्मद व आले मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
आप कुछ जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा, आप में से कुछ की उम्र ज्यादा इतनी ज्यादा नहीं होगी कि आप बहुत पीछे तक जा सकें, लेकिन मसलन जब मैं अपने तौर पर सोचने की कोशिश करता हूँ तो मुझे याद है कि हमारे खानदान में 30 साल पहले 35 साल पहले जब मेरे बचपने का जमाना था तो कुछ रिचुअल्स थे, कुछ प्रैक्टिसेस थी, अब वो प्रैक्टिसेस नहीं है। अच्छा क्या वो प्रैक्टिसेस नॉन रिलीजियस थी, नहीं रिलीजियस थी, दीन के नाम पर थी, अब वो प्रैक्टिसेस नहीं है। तो वो प्रैक्टिसेस खत्म क्यों हो गई हैं जबकि वो दीन के नाम पर थी। और अगर मैं आपकी खिदमत में और बहुत सारी तफासील दूं कि मेरे और आपका माशरा 60 साल पहले कैसा था, 70 साल पहले कैसा था, नाकाबिले तसव्वुर था। एक अजीब सी मिसाल मेरे ध्यान में आई, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। हमने आपने कभी शायद उर्दू लिटरेचर पढ़ा हो, वो जो कदीम जमाने का उर्दू लिटरेचर था, प्री पार्टीशन जिसको हम लोग कहते हैं, तकसीम से पहले के जमाने का, अगर आपने कभी उस जमाने का कोई उर्दू लिटरेचर पढ़ा हो उसके अफसानों के अंदर, उसकी कहानियों के अंदर, हिकायतों के अंदर, तो वहां पर कभी जाके देखिएगा कि अगर किसी खातून को एक घर से दूसरे घर जाना हो तो प्रैक्टिस क्या थी। आजकल क्या प्रैक्टिस है, आजकल ये प्रैक्टिस है कि मसलन अगर आपके घर के अंदर गुंजाइश है कि गाड़ी अंदर आ सकती है तो गाड़ी अंदर खड़ी होगी, आप गाड़ी में बैठेंगे घर चले जाएंगे, اگر آپ کے گھر کے اندر گاڑی کے اندر آنے کی گنجائش نہیں ہے تو پارکنگ میں کہیں کھڑی ہوگی, آپ پارکنگ میں جائیں گے, گاڑی میں بیٹھیں گے, چلے جائیں گے. اگر گاڑی نہیں ہے تو آپ بس کے اسٹاپ تک جائیں گے یا میٹرو کے اسٹاپ تک جائیں گے, وہاں بیٹھیں گے, چلے جائیں گے. یہی ہوتا ہے. اچھا, پہلے زمانے میں کیا پریکٹس تھی؟ پہلے زمانے میں پریکٹس یہ تھی کہ جب آپ کے گھر سے کسی خاتون نے کہیں پہ جانا ہوگا تو باہر سے دو مزدور آئیں گے, دو مزدور آتے تھے اور وہ اپنے کندھوں پر ایک ڈبا سا لے کر آتے تھے جس کو ڈولی تعبیر کیا جاتا تھا, یہ لے کر آتے تھے اور وہ لا کر اس کو گھر کے برآمدے میں رکھ دیا کرتے تھے. جیسے برآمدہ کون سی جگہ ہوتی تھی؟ باؤنڈری وال کے اندر کورڈ ایک ایریا ہوتا تھا جس کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا, اس کے بعد پیچھے گھر والوں کی رہائش شروع ہوتی تھی. تو وہ برآمدے میں لا کر رکھتے تھے اور چلے جاتے تھے. جب وہ چلے جاتے تھے تو وہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے. اب وہ خاتون نکلتی تھیں جنہوں نے گھر سے باہر جانا ہے, وہ اس ڈولی میں بیٹھ جاتی تھیں, ڈولی میں بیٹھ جاتی تھیں. جب وہ بیٹھ جاتی تھیں پردے دوبارہ ڈال دیے جاتے تھے, ان کو خدا حافظ کہہ دیا جاتا تھا. خواتین گھر چلی جاتی تھیں تو ان ملازموں کو بلایا جاتا تھا, وہ ملازم آتے تھے, وہ ڈولی کندھے پہ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے. اس دوران میں ان خاتون کو ڈولی سے باہر دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پردہ کھسکا کے دیکھ لیں. مثلا اگر کوئی خاتون یہ جرأت کریں کہ بازار میں گزرتے ہوئے ڈولی کا پردہ ہٹا کے ذرا سا دیکھ لیں اور ان کے خاندان میں کسی نے یہ دیکھ لیا تو سمجھ لیجیے کہ اب ان کی شادی ہونا بہت مشکل ہے, کیونکہ کہا جائے گا کہ یہ کوئی شریف خاندان تھی نہیں لگ رہی, اتنا سخت معاملہ. اچھا, اگر ان خاتون کو کئی دفعہ جانا ہو, مثال کے طور پہ آج بھی جانا ہے, کل بھی جانا ہے, پرسوں بھی جانا ہے, تو پھر ایک اور کام کرتے تھے, ہر دفعہ ان خاتون کے ساتھ مختلف وزن کا پتھر رکھ دیا کرتے تھے. کیوں بھائی؟ تاکہ مزدوروں کو یہ پتا نہ چلے کہ ایک ہی خاتون بار بار جا رہے ہیں, ویٹ چینج ہوتا رہے. مزدور بھی بڑے گھاگ ہوا کرتے تھے, وہ وزن اٹھا کے سمجھ جایا کرتے تھے کہ کوئی ایک ہی ہے جو بار بار جا رہا ہے, تو وہ وزن کا پتھر رکھ دیا کرتے تھے. یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا یہ کس کے نام پہ ہو رہا تھا؟ یہ دین کے نام پہ ہو رہا تھا. آج ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. تو آپ کہیں گے کہ آپ کی خواہش ہے کہ ایسا ہو؟ نہیں, میری خواہش بھی نہیں ہے, لیکن سوال یہ کہ یہ پہلے دین کے نام پہ ہو کیوں رہا تھا؟ بھائی کیا یہ دین نے کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. اب جو ہو رہا ہے یہ دین نے کہا ہے؟ نہیں, یعنی وہ جو پردے کا وہ عالم تھا دین کے نام پر, وہ دین نہیں تھا, اور اب جو بے پردگی کا عالم ہے یہ بھی دین نہیں. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اپنی پسند ناپسند سے جو چاہیں وہ کر رہے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں. یہ جو سوسائٹی یہ کچھ کر رہی ہے, اس کی دین کے بارے میں اورینٹیشن کیا ہے؟ ریچولسٹک ہے. یہ اپنے کچھ ریچولز بناتی ہے اور ان ریچولز کو دین سے ایفیلیشن دے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ دین ہے. یہ اس طریقے سے کر رہی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر 50-60 سال میں اس کا دین بدلے جا رہا ہے. جس ریچول پہ خود چلتے ہیں اس کو دین کہہ دیتے ہیں, باقی معاملہ ختم. ابھی چند دن پہلے آپ نے شاید دیکھا ہوگا, افغانستان کے اندر کچھ مردوں نے برقع پہن کے احتجاج کیا تھا. انہوں نے کس بات پہ احتجاج کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جو ہم نے خواتین کو شٹل کاک برقع پہنایا ہوا ہے اس پر انہوں نے احتجاج کیا تھا. اچھا, یہ لوگ جو وہ شٹل کاک برقع پہنا رہے ہیں یہ کیا کہہ کے پہنا رہے ہیں کہ یہ دین ہے؟ اور یہ جو مثال کے طور پہ طالبان بچیوں کی تعلیم سے لڑ رہے ہیں یہ کیا کہہ کے لڑ رہے ہیں کہ یہ دین ہے؟ اور یہ جو انسان دوسرے انسانوں کو قتل کر رہے ہیں یہ کیا کہہ کے کر رہے ہیں کہ یہ دین ہے؟ یہ دین ہے نہیں. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اپنی مرضی سے ریچولز بناتے ہیں, ان ریچولز کو دین سے منسوب کر دیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں یہ ہمارا دین ہے, ظاہر ہے کہ وہ دین نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو فوراً یہ دیکھنا پڑتا ہے کہیں کسی ریچولسٹک سوسائٹی میں تو نہیں پھنس گئے. اچھا, اگر ریچولسٹک سوسائٹی میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جب فائدہ نہیں دے گا اور اس کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا تو بدنامی دین کی ہوگی. کوئی کہہ گا اس کا مطلب یہ دین تھا جو تم کر رہے تھے. ہماری پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ دین کے نام پر اپنی پاکٹ سے کچھ مت رکھیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں دین آپ سے مانگ کیا رہا ہے، دین آپ سے چاہتا کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے. تو بجائے یہ کہ میں ریچولز بناؤں اور ان ریچولز کو دین کے حوالے کر دوں، سب سے پہلے مجھے دیکھنا پڑتا ہے مجھے دین سے کیا لینا ہے. اور اس جملے کو میں اس طرح سے کہتا ہوں، سب سے پہلے یہ دیکھیے گا دین کیا ہے اور دین کو مجھے اور آپ کو کس انداز میں ڈیل کرنا ہے، تب ہمیں اس دین کا کوئی صحیح فائدہ ہو سکتا ہے اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس دین کے ساتھ کریں گے. اچھا، اسی کے اوپر ساری آپ کی انسپریشن بھی آئے گی. اگر دین ریچولز ہو اور وہ ریچولز آبسولیٹ ہو جاتے ہیں چند سالوں کے بعد، تو ساری انسپریشن ختم ہو جاتی ہے. میں بھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
اچھا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی خاطر، یہ جو موبائل ہے یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ تقریباً آبسولیٹ ہے، میرے خیال میں S3 تھا، اب اس کا S6 میرے خیال میں آ چکا ہوگا، صحیح ہے؟ تو یہ تقریباً آبسولیٹ ہے. اچھا، یہ جب جس زمانے میں آیا ہوگا اور بالکل نیا نیا ہوگا، تو اس کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے انسپریشن کا لیول کیا ہوگا؟ بہت بہت اچھا کہ بھائی نیا نیا آیا ہے، سب اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے S3 میں کیا آیا ہے. اچھا، اب کیا پوزیشن ہے؟ اب یہ کہ جان چھڑانے کے لیے انسپریشن کا لیول بہت زیادہ ہے. کب اس سے جان چھوٹے گی؟ کوئی دوسرا بھی تو آئے اس کے بعد، صحیح ہے؟ دین کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دین آپ کے لیے آبسولیٹ تو نہیں ہو رہا ہے. اگر دین آپ کے لیے آبسولیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انسپریشن کا لیول ڈاؤن ہو جائے گا. اور اگر آپ کے لیے دین نیا ہے ابھی بھی، اور دین نئے ہونے کے پیچھے بھی ایک راز ہے جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر آپ کا انسپریشن کا لیول ڈاؤن نہیں ہوگا، پھر آپ کا انسپریشن کا لیول ہمیشہ ہائی رہے گا. اچھا، وہ جو دین آبسولیٹ ہوتا ہے انسپریشن کم ہو جاتی ہے، اور دین آبسولیٹ نہیں ہوتا اور انسپریشن اوپر رہتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی. اگر کوئی چیز آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے تو انسپریشن کا لیول ہائی ہے، اور اگر پروڈکٹیو نہیں ہے تو پھر انسپریشن کا لیول ڈاؤن. سب اب دیکھیے ساری باتیں سیمنٹ کی کہاں پہ آ رہی ہیں؟ اگر آپ کا دین آپ کو کچھ دے رہا ہے تو آپ دین کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر دین کچھ نہیں دے رہا ہے، صرف ریچول ہے، تو پھر آپ کا انسپریشن کا لیول ڈاؤن ہوگا، پھر آپ اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دے پائیں گے. تو مثال کے طور پر اگر یہ موبائل میری کام کو سب کو سالو کر رہا ہے اور مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے، مجھے اس سے کچھ مل رہا ہے، تو میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا، میرا انسپریشن کا لیول ہائی رہے گا. لیکن اگر مجھے نہیں مل رہا ہے تو پھر معاملہ ختم ہوگا، پھر میرے لیے یہ لائبلٹی ہے، میرے لیے ایک برڈن ہے. اب جا کے دیکھیے گا آپ دین سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. یہاں پر سارے کام کی داستان ٹوٹے گی. پروڈکٹیوٹی، دین سے کیا توقع کر رہے ہیں. اور میں اپنی زندگی کے اندر جب دیکھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، مجھے 31 سال کے قریب ہو رہا ہے دینی طالب علم بنے ہوئے، اور اگر میں نہ کہوں کہ میرا دین کے لیے انسپریشن وہی ہے جو 30-31 سال پہلے ہے، تو میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کم ہرگز نہیں ہوا. اور کیوں میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے دین کی پروڈکٹیوٹی کے اندر کمی نہیں دیکھ رہا، بلکہ زیادہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں اسے. میں اس دین کی ڈیپتھ کے ساتھ اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھتا دیکھ رہا ہوں. اس خاطر میں سکون سے کہہ سکتا ہوں میری انسپریشن کے اندر کمی نہیں آئی ہے جب تک یہ میلے پروڈکٹیو. اچھا، اب دین نے آپ کو دینا کیا ہے؟ جو آپ نے دین سے لینا ہے اور آپ کا انسپریشن کا لیول ہائی رہے گا، اور اگر آپ نے کچھ اور سوچا ہوا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. مثال کے طور پر، کیا میں دین سے توقع کروں کہ وہ مجھے بینک بیلنسز دے دے؟ کیا دین نے مجھ سے یہ وعدے کیے ہیں کہ دین مجھے دنیا کی طاقت دے گا، دین مجھے دنیا کی دولت دے گا؟ دین کہتا ہے ہاں یہ بھی ہوگا، لیکن پہلے لیول میں یہ نہیں، پہلے لیول میں کچھ اور. آپ کو اور مجھے جا کے دیکھنا پڑے گا وہ جو دین کا اصلی آؤٹ پٹ ہے، وہ دین کا اصلی آؤٹ پٹ کیا ہے، وہ آپ کو ملنا چاہیے. اور الحمدللہ رب العالمین آپ سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ, جس آدمی نے آپ میں سے اکثر لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر معاشرے کو سمجھنے کے اوپر تھوڑی بہت محنت کی ہوئی ہے, تو آپ کو فوراً جا کے دیکھنا پڑے گا اس دین سے مجھے اور آپ کو کیا لینا. میں ایک دو مثالیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس لیول سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تھوڑا سا تاریخ سے مدد دیتے ہیں. اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. مدینہ تشریف لائے, انہوں نے وہاں پہ اپنے دین کو پھیلانا شروع کیا. تھوڑی دیر میں دین پھیلنا شروع ہو گیا, پھیلتے پھیلتے پورے جزیرہ نما عرب کے اوپر آ گیا. مجھے یاد ہے بچپنے سے میں اسلامیات کی کتابوں میں یہ کہانی سن رہا ہوں کہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے, مدینہ آئے دین پھیلنا شروع ہو گیا, پورے دنیا عرب نے اس دین کو قبول کر لیا. یہ جو اللہ کے نبی نے دین پھیلایا اور دین قبول کر لیا پورے جزیرہ نما عرب نے, اس کا راز کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ہم لوگوں کو مسلمانوں کو ایکیوز کیا ہے کہ آپ لوگوں نے شمشیر سے پھیلایا. ہم لوگ پتہ نہیں کب سے دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی شمشیر سے نہیں پھیلا, یہ عربوں نے خود مانا تھا. تو عربوں نے خود کیوں مانا تھا؟ عربوں نے خود اس لیے مانا تھا کہ ہم لوگ اس زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ عرب جب جاتے تھے اپنے شہروں کے اندر تو وہ دیکھتے تھے وہاں شمشیریں چل رہی ہیں, وہاں چوریاں ہو رہی ہیں, وہاں ظلم ہو رہا ہے. اور جب یہ لوگ اٹھ کے مدینے میں آتے تھے تو دیکھتے تھے یہاں پہ تو کوئی چوری نہیں ہے, یہاں پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو خود بخود وہ اس دین پہ اٹریکٹ ہو جایا کرتے تھے اور اس دین پہ توجہ دینے لگتے تھے. اس پوائنٹ کو میں کیا کہوں؟ اس پوائنٹ کو میں کہتا ہوں پروڈکٹیویٹی. وہ جیسے ہی مدینے آتے تھے وہ احساس کرتے تھے یہ دین ان لوگوں کو کچھ دے رہا ہے, اور جیسے ہی وہ دین دیتا تھا وہ اس دین کو لینے کی کوشش کرتے تھے, خود بخود دین قبول کر لیتے تھے. سادہ سی بات ہے, آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ یہاں پر بھی جو آپ آئے ہیں پروڈکٹیوٹی کے پیچھے آئے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پروڈکٹیوٹی اپنے ملک میں مل رہی ہوتی تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں سے میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی دماغ خراب ہے کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں تک آئے. تو کوئی پروڈکٹیوٹی تھی جس کی خاطر آپ یہاں تک آئے, اور اسی کی وجہ سے آپ کو یہاں پر رکنا پڑ رہا ہے. اور اب آپ چاہیں گے, چاہ کر رکیں گے کہ ہاں میں یہاں پہ رکوں, آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ آپ اپنے دین سے کیا چاہ رہے ہیں, اس سے آپ کیا رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں. جو اللہ کے نبی نے مثال کے طور پہ دیا تو جزیرہ نما عرب نے قبول کر لیا, اور اگر آپ بھی دیں گے تو آپ اور آپ کا ذہن بھی قبول کرے گا, آپ کی اپنی نسلیں بھی قبول کریں گی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہاں پہ رہنے والے زیادہ تر لوگوں سے جن سے میں ملتا ہوں ان کی بہت بڑی ایک خواہش ہوتی ہے مجھے کہ ہمارا تو وقت جیسے بھی گزر گیا, ہمارے بچے دین کے اوپر باقی رہے. تو وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کام کریں کہ ہماری اولاد دین کے اوپر رہے گی. ان کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا دین رزلٹ دے گا آپ کو اور آپ مطمئن ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی لے گی. لیکن یہ طے کر لیجیے آپ رزلٹ کیا دینا چاہتے ہیں. وہ رزلٹ اگر آپ کو ملے گا تو پھر مشکل حل ہو جائے گی. اب میں دیکھنا چاہوں گا وہ جو اللہ کے نبی رزلٹ لوگوں کو دیتے تھے وہ رزلٹ کیا ہوتا تھا. پھر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں, تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو نبوت کے اعلان سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے. یہ جو اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہتے تھے کیوں کہتے تھے؟ چلو صادق تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی نے کبھی لوگوں کے سامنے غلط بیانی نہیں کی, سارا معاشرہ جھوٹوں کا تھا, اللہ کے نبی سچے تھے, لوگوں کو سچا کہتے تھے, بھائی ہم نے کبھی ان کی ذات سے جھوٹ نہیں دیکھا. امین کیوں کہتے تھے؟ اور اللہ کے نبی نے یہ جو امین کا لقب لیا تھا یہ لیا کس طریقے سے تھا؟ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. کہتے ہیں لوگ مکہ آیا کرتے تھے طواف کرنے کے لیے, مکہ جو طواف کرنے آتے تھے تو اپنے سامان کو لے کے طواف نہیں کر سکتے تھے. مکہ والوں نے ایک داستان بنائی ہوئی تھی, وہ داستان یہ تھی کہ جو باہر سے طواف کرنے آئے گا وہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتا. جو باہر سے کپڑے لے کر آئے گا اس میں طواف نہیں کر سکتا, اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے یا تو مکہ سے کپڑا خریدنا ہوگا یا مکے والوں سے کپڑا آریتن لینا ہوگا. اچھا انہوں نے یہ ڈرامہ کیوں لگایا ہوگا؟ ظاہر ہے اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے کہ مکے سے کپڑا لیں گے تو ہماری مارکیٹ چلتی رہے گی. تو انہوں نے یہ کہانی لگا دی تھی کہ جو بھی مکے سے باہر سے آئے گا وہ مکے کے کپڑوں میں طواف کر سکتا ہے, اگر باہر سے نیا کپڑا بھی لے کے آئے گا تو وہ طواف کرنے کے قابل نہیں ہوگا. اچھا اب لوگ وہاں پہ آتے تھے اور وہ ان کو کہتے تھے کہ بھائی جاؤ کپڑے بدل کے آؤ, تمہارے یہ کپڑے جو ہیں وہ طواف کے لیے کافی نہیں ہیں. اب جب وہ طواف کے لیے آتا تھا تو اس کو اپنی چیزیں کہیں رکھ کے آنی پڑتی تھی, ایک کسی مکے والے کو پکڑایا, بعد میں حج کر کے واپس آیا چند دنوں کے بعد, اس سے کہا چیز واپس دو, اس نے کہا نہیں میرے پاس, معاملہ ختم ہو گیا. اچھا اب کیا اس سے لڑ سکتا ہے؟ یہ مکہ والا ہے, سارے قبیلے والے اس کا ساتھ دیتے تھے, تو وہ لڑ بھی نہیں سکتا تھا بےچارا. اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے دو کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ تین آدمی تھے حلف نام کر کے, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اب کسی مکے والے نے کسی باہر والے کے ساتھ ظلم کیا نا, تو ہم بدلہ لیں گے, ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں گے. تو انہوں نے ایک پیکٹ کیا, ایگریمنٹ کیا, اس کا نام تھا حلف الفضول. تین آدمی تھے جمع ہوئے, تینوں کا نام فضل تھا, اس وجہ سے اس ایگریمنٹ کا نام پڑ گیا حلف الفضول, یعنی جو تین فضل ہیں ان کا ایگریمنٹ اللہ کے رسول. اور تو اس بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ کوئی بھی اگر ہماری فکر کا ہے تو اس ایگریمنٹ کے اندر آ جائے. اللہ کے رسول نے کہا میں اس ایگریمنٹ کے اندر آؤں گا, میں مظلوم کا ساتھ دوں گا. ایک کام تو اللہ کے رسول نے یہ کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو اناؤنس کیا کہ اے لوگو, اگر تمہاری کوئی امانت تم میرے پاس رکھوانا چاہتے ہو, میں وہ لینے کو تیار ہوں اور میں پوری پوری واپس کروں گا. لوگ نبی کے پاس امانت رکھواتے تھے, لوگ حج کے بعد واپس لینے آتے تھے, اللہ کے نبی ایز اٹ از واپس کر دیا کرتے تھے. پاپولرٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پاپولرٹی ہو گئی, کریڈیبلٹی بن گئی, کریڈیبلٹی بھی بن گئی. پوائنٹ کہاں سے شروع کیا تھا؟ پہلے لوگوں کی ایک ضرورت کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اس ضرورت کو پورا کیا. جب اس ضرورت کو پورا کیا تو لوگوں میں نبی کی کریڈیبلٹی بن گئی. یہ کریڈیبلٹی اتنی بنی کہ جب ان کو اپنا نبی کو دین دینا تھا تو وہ پہاڑی پر گئے اور لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے, میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. صحیح ہے, اللہ کے رسول نے دین پھیلانا تھا, انہوں نے لوگوں کے سامان کی حفاظت نہیں کرنی تھی. لیکن اس دین کو پھیلانے کے لیے, اب سیکوینس میں تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں, دین پھیلانا تھا, لیکن دین پھیلانے کے لیے جو ان کو چیز چاہیے تھی وہ کیا تھی؟ کریڈیبلٹی, کہ لوگوں کے سامنے ان کا اعتبار. اس کریڈیبلٹی کو لینے کے لیے اللہ کے نبی نے کہاں سے کام شروع کیا؟ لوگوں کی ضرورت سے. لوگوں کی ایک ضرورت تھی, اس ضرورت کو پورا کیا, اس ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے نبی کی کریڈیبلٹی بنی, اور اس کریڈیبلٹی کے ذریعے سے انہوں نے دین پھیلایا. اچھا, اگر یہ سب نہ کرتے, بغیر کسی کریڈیبلٹی کے لیے کھڑے ہوتے اور کہتے اے لوگو میں تمہیں نیا دین دینے آیا ہوں, اتنی کریڈیبلٹی کے بعد لوگوں نے اتنا مقابلہ کیا ہے, اگر وہ بھی نہ ہوتی تو ایک آدمی نے بھی نہیں سننا تھا. اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری مشکل, ہم لوگ دین دینا چاہتے ہیں بغیر کریڈیبلٹی کے, دین دینا چاہتے ہیں لوگوں کی مشکل حل کیے بغیر, اس طرح سے دین نہیں بن سکے گا. اور بہت بڑا ایک مسئلہ, ابھی جب ہم لوگ یہاں پہ آنے لگے تو دوستوں نے ہم سے کہا کہ یہاں پہ جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے بات کریں, تو میں آپ کی خدمت میں ذمہ داریوں کی دو اسکیل کو جلدی سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک آپ کا, اور جہاں کہیں میں جاتا ہوں اس کا انداز ہے, وہ کیا ہے؟ ڈیفینسو. آپ لوگ ڈیفینس پہ لگے ہوئے ہیں اس وقت, آپ کا ڈیفینس کس چیز کا؟ ہماری اولاد کا دین بچتا ہے, آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس وقت. اچھا, ایک بات مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے, کرکٹ کی وجہ سے بھی, اور فٹ بال میرا کوئی شوق نہیں ہے, لیکن میرے بچے چونکہ فٹ بال کے شوقین نہیں ہیں, کریزی ہیں, تو مجھے دیکھنا پڑ جاتا ہے. وہ ایک بات مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے, کوئی بھی ٹیم اگر اپنی اسٹریٹجی صرف ڈیفینس کرنے پہ رکھے وہ ہار جائے گی, وہ ہار جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کرکٹ میں بھی اور فٹ بال میں بھی. تو اگر ایک ٹیم یہ کہے کہ ہم 45 منٹس اپنے ڈی میں گھس کر صرف ڈیفینڈ کریں گے, کبھی تو مسٹیک کرے گا, کبھی تو مسٹیک کرے گا, پینلٹی ملے گی, گول ہوگا, یہ ہارے گی. اگر ایک ٹیم یہ کہے بہت بڑا اسکور ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف ڈیفینڈ کریں گے, کب تک کرے گا؟ ہارے گا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ویسٹ میں رہنے والے زیادہ تر ہمارے دوست احباب صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ڈیفینڈ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرے بچے کا دین کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے. تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ میری اور آپ کی اسٹریٹجی صرف ایک اسٹریٹجی ہے, سادہ سی, وہ کیا ہے؟ باہر خرابی ہے, एक बिल्डिंग के अंदर अपने लिए पीसफुल आइलैंड तैयार कर लेते हैं। जो पीसफुल आइलैंड है ये कब काम आएगा आपके? ये हफ्ते में 3 घंटे काम आएगा। बाहर की गंद के मुकाबले में मैं इनको हफ्ते में 3 घंटे यहां लेकर आऊंगा, और यहां लेकर आने से क्या हो जाएगा? इनका दीन महफूज हो जाएगा। इंसाफ से पूछिएगा, ये होने वाला है? अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं, हमने बहुत सारी सोसाइटीज में बच्चों के दीन को इस तरह से बचते देखा है। जितने परसेंट का बचते देखा है उनका कंपैरिजन करो जिनका बिगड़ते देखा है। अब बताओ रेशियो ऑफ सक्सेस कितना है? मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ये नहीं होने वाला। ये जो डिफेंस की स्ट्रेटजी है आपकी, मेरी और आपकी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो पाएगी। आपके और मेरे पास सिर्फ एक रास्ता होगा, वो क्या? जो आपके दीन का पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो लेकर इस सोसाइटी के सामने आप अपीयर हो जाइए। फिर तो आप देखें आपके दीन का पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। उस पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ को लेकर सामने आए और इसके सामने बोल दें कि ये हमारे पास है, तो तुम्हारे पास नहीं है, ये हम ऑफर कर रहे हैं। आपको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप अपना पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढिए और उसको ढूंढने के बाद उसके अंदर आप एक्सपर्ट हो। मैं आपको फिर एक और वाक्या सुनाता हूँ। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अल्लाह रहम करे और हमें अपने काम को अंजाम देने की ताकत दे। मैं अपने बचपने का एक वाक्या याद करता हूँ। मैं जब सेकेंडरी स्कूल के स्टार्टिंग में था, क्लास 6, 7, 8 में से कोई होगा, तो उस जमाने में एक बहुत बड़ा बॉक्सर था जो अभी भी ज़ाहिर ज़िंदा है, मोहम्मद अली, और एक बहुत बड़ा रेसलर हुआ करता था अनोखी नाम का। इन दोनों के दरमियान किसी ने एक, उस जमाने में दंगल कहते थे, रेसलिंग करवा दी। अब वो रेसलिंग थी या बॉक्सिंग थी अल्लाह जाने वो क्या था। एक तरफ से दुनिया का माना हुआ बॉक्सर था जो मोहम्मद अली था, और दूसरी तरफ से दुनिया का माना हुआ रेसलर था जो अनोखी था, एंटोनियो अनोखी। अब इसका जो बाउट था ये पूरी दुनिया के अंदर नहीं मालूम कितनी जगह लाइव टेलीकास्ट ऑफ, मेरे ख्याल में आपको तो याद होगा। मैं देख रहा हूँ कौन मेरी उम्र का है, तो वो मुझे अच्छी तरह याद है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। अच्छा, वो एक अजीब मुकाबला था, पाकिस्तान में भी टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हुआ था। अच्छा, उसका सीन क्या था, वो पता नहीं 12 या 14 राउंड थे, और उसका सीन ये था कि जैसे ही राउंड शुरू होता था मोहम्मद अली अपने पंचेस को लहराता हुआ फील्ड में आता था, एरिना में आता था, और वो अनोखी अपने कॉर्नर से निकल के आता था, और दोनों सामने आमने इससे पहले के आए अनोखी एक जंप मारता था, जमीन पे लेट जाता था, और घूमता रहता था मोहम्मद अली, उसकी गिर्द घूमता रहता था, वो भी उसकी गिर्द घूमता रहता था, वो जमीन पे पड़ा हुआ है और ये ऊपर पंच मारने की कोशिश किए जा रहा है। अच्छा, तकरीबन 14 राउंड 12 राउंड तक यही कहानी चलती रही। हर दफा वो उछलता था, जमीन पे गिरता था, और ये मुक्की घुमा रहे हैं साहब कि ये खड़ा हो तो मैं मारूं। अच्छा, ये हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि वो जो अनोखी था वो रेसलिंग का चैंपियन था, लेकिन बॉक्सिंग ये उसके बस की बात नहीं थी, और जो मोहम्मद अली था वो बॉक्सिंग का चैंपियन था लेकिन रेसलिंग ये उसकी बस की बात नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, हर पार्टी का एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ था और एक पॉइंट ऑफ वीकनेस। मोहम्मद अली का पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पंच, पॉइंट ऑफ वीकनेस टांगे, नीचे चला गया तो गया। अनोखी का पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ नीचे और पॉइंट ऑफ वीकनेस खड़ा हुआ। तो मोहम्मद अली ने तय किया था कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नीचे गया और इसने अपनी टांगों से मेरे ऊपर कोई लॉक लगा लिया तो मैं गया। और उसको पता था कि अगर मैं 1 मिनट भी खड़ा रहा और इसने 2 पंच मुझे मार दिए तो मैं फारिग हो जाऊंगा। न वो नीचे आया न वो ऊपर आया, दोनों ने इस गुत्थम गुत्था में सारे राउंड गुजार दिए और मामला ड्रॉ किया। सही, मैंने उससे एक बात बाद में सीखी, वो ये कि दूसरे के पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ में जाकर उससे लड़ना है मौका है, वहां आप कभी भी नहीं जीत पाओगे। अपने पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ में उसे दावत दो, तो फिर आपकी जीतने का चांस है। कहिए, आप इस दीन को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं किस अंदाज में, क्या पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है आपका? अगर वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ लेकर आप इनके सामने गए तो शायद आप पहुंचा लेंगे, और अगर उस पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ में आपने तवज्जो नहीं दी तो बाकी में तो वैसे ही आपका पॉइंट ऑफ वीकनेस है, उसमें आप कहां से जीतेंगे? इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर,
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बहुत अच्छा हुआ कि जब ये बिछा रहे थे, ये चादर जो इन्होंने ऊपर बिछाई है, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा लटका के बैलेंस कर लिया। मैं छोटी चीजें नोट करने का क्या सकते हैं क्रेजी, तो जब ये लटका रहे थे तो मैं देख रहा था कि आप इसको बैलेंस करना जानते हैं या नहीं जानते। भाई अभी भी मैं आपसे पूछूंगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स में आप इनसे जीत पाएंगे? नहीं, अभी तक देख लीजिए, इस पूरे हॉल को देख लीजिए, और इसके ऑर्गेनाइजेशन जो ठीक ठाक है, हम लोगों के दोस्त अहबाब मुकाबले में ठीक ठाक है, लेकिन क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर आप इनसे जीत पाएंगे? नहीं, नहीं। क्या यहाँ पर मौजूद फैसिलिटीज के कंपैरिजन में अगर आप इनके साथ गए तो आप जीत पाएंगे क्या?
नहीं,
नहीं। आपके पास जो दौलत है, पैसा है, उसमें आप इनसे जीतेंगे? हरगिज नहीं। आपके पास जो नंबर ऑफ अटेंडेंट्स हैं, उससे आप इनसे जीतेंगे? नहीं। तो फिर किस में जीतने का इरादा है? आपको पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, इसको एक्सप्लोर होना है मेरे ख्याल में। अच्छा चलिए, ये तो अब मैंने आपकी खिदमत में इनसे कहा, आप पाकिस्तान आ जाइए, पाकिस्तान आ जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए जहन के तौर पर पाकिस्तान चले जाते हैं। अच्छा, हम पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए, हमारी परसेंटेज कितनी है? बहुत अच्छी टर्म्स में 15-20%। किस पॉइंट पर आपने बाकी लोगों को अपना मैसेज देना है? ऑर्गेनाइजेशन पर देना है, फैसिलिटीज, दौलत, ताकत, किस पे देना है? हर चीज में वो जीतते चले जाएंगे। आपको पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ कहां है जिस पर आप लोगों को चैलेंज कर सकें कि ये हमारा पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है, वो क्या है? वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं उसको जवाब में कहूंगा, हमारा पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ अल्लाह से वो राबता है जो अहले बैत ने हमें दिया, ये हमारा पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है। हमारा पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ वो इल्म है जो अल्लाह ने अहले बैत अतहार के दर पे रखा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है। उनकी लेगेसी ये है जो हमारे पास है, दो चीजें हैं उनकी जो हमारे पास हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी, एक उनकी रूहानियत और मानवियत, और एक उनका इल्म। जो उनके पास रूहानियत और मानवियत है वो किसी के पास नहीं है, इसको मैंने कहा खुदा से रहा, और जो उनका इल्म है वो किसी के पास नहीं है। अच्छा, अब पहले वाले में तो आप डाउट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे वाले में प्रैक्टिकली आप डाउट कर रहे हैं, जबान से नहीं करेंगे आप, प्रैक्टिकली आप डाउट कर रहे हैं। वो किस तरीके से? आप इल्म लेने यहां क्यों आए? आप इल्म लेने कहीं और क्यों नहीं गए? जरूर फरमा रहे, हमारे पास बहुत नफीस एक रिवायत है मौला पांचवें इमाम की, दुरूद भेजेगा मोहम्मद
वाले
मोहम्मद वाले। फरमाया मशरक में जाओ या मगरिब में जाओ, मुफीद इल्म हमारे सिवा कहीं नहीं मिलेगा, मुफीद इल्म हमारे सिवा कहीं नहीं मिलेगा। ईमानदारी से बताइएगा, लोगों का इस पॉइंट पर ईमान है اس پر تو ایمان ہے کہ جو خدا سے رابطہ ان کے پاس ہے وہ رابطہ اور کسی کے پاس نہیں ہوگا. علم کہنے کے باوجود اس پہ ایمان نہیں آ پا رہا ہے کہ علم بھی انہیں کے پاس ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم جب علم کے لیے بھی بڑھتے ہیں تو ہم اپنے اندر مطمئن نہیں ہو پاتے ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ دو پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہیں آپ کے پاس. اگر آپ نے اس سوسائٹی میں اہل بیت اطہار کی فکر کو پھیلانا ہے, اور یہ پھیلانے کی بات کیوں کریں, ابھی تو ہم اپنے کمزوری میں پڑھیں, چونکہ کمزوری میں رہ کر بقا نہیں ہے, کمزوری میں فنا آتی ہے صرف. اگر آپ اپنے دین کو واقعاً محفوظ کرنا چاہتے ہیں طاقت کے ساتھ, تو کمزوری سے باہر نکلیں. کمزوری سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پوائنٹ آف اسٹرینتھ کو دیکھیے. پوائنٹ آف اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس پوائنٹ آف اسٹرینتھ پر اگر آپ نے کام کر لیا, آپ اس سوسائٹی میں جم کے کھڑے ہوں گے, ڈٹ کے چیلنج بھی کر سکیں گے. اور یہ وہ کام ہے جو اللہ کے نبی کرتے تھے. آپ کے ذہن میں نجران والوں کو کیوں چیلنج کیا تھا؟ مبائلہ کے واقعے میں جو نجران کو چیلنج کیا تھا, یہودیوں کو کیوں چیلنج نہیں کیا؟ عیسائی یہ سمجھ رہے تھے کہ اسپرچویلٹی ان کا پوائنٹ آف اسٹینڈ ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اسپرچویلٹی ہمارا پوائنٹ آف اسٹینڈ ہے, ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں اس کے اوپر. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, علم آپ کا پوائنٹ آف اسٹینڈ ہے, تقویٰ آپ کا پوائنٹ آف اسٹینڈ ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر آپ نے اس کے اوپر محنت نہیں کی, ریسٹ آپ کو پوائنٹ آف ویکنس ہے, اس میں لڑ کر آپ کو کامیابی نصیب نہیں ہونے والی ہے. تو آپ کو کور پہ جانا پڑے گا اپنے دین کے. جب آپ اس کے کور پہ جائیں گے, ان دو پوائنٹس کے اوپر محنت کریں گے, خود بخود آپ کو ایک اسٹرینتھ نصیب ہوگی. بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لوں گا اور اس ڈسکشن کو یہیں پہ ختم کروں گا. تھوڑا بہت آپ سوال کیجیے گا, بتائیے کہ ہم لوگ جو باہر سے آنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے دماغ کے مطابق جو سمجھ میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں, اور نیچے والے بےچارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مرثیہ کب ختم ہوگا, ہم اپنا ماتم شروع کریں گے. اب آپ, میرا مرثیہ ختم ہو گیا ہے, اب آپ اپنا ماتم شروع کیجیے گا اور بتائیے گا کہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں ان شاء اللہ. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو
لیڈیز کو بولیں کہ اگر انہوں نے پوچھنا ہے تو وہ لے لیجئے دے مائک.
ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وآل.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
آپ سے اگر کوئی پوچھے گا تو میں اس کا جواب, اس کا سوال دوہرا دوں گا تاکہ وہاں پر بھی بات پہنچ جائے کہ سوال کیا پوچھا گیا, اور اس کے بعد کروں جواب دینے کی کوشش کریں. جی بھائی.
ہاں سر, سوال یہ ہے میرا پہلا کہ ہمیں اپنے جو میری دین یا میرے ایمان کی جو کرنٹ اسٹیٹس ہے, میرا, میرے خیال میں میرا حق یہ پہنچتا ہے کہ میں اس کرنٹ اسٹیٹس کے بارے میں خدا مجھے آگاہ کرے.
صحیح ہے.
تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں, میرا اس وقت ایمان کی, دین کی, میرے ایمان کی کیا حالت ہے خدا کی نظر میں؟ ایم آئی, ویئر ایم آئی ایکچولی؟
انہوں نے سوال کیا کہ ظاہر نماں دوہرا دوں کا کیا سوال پہنچے. انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ میرا حق ہے کہ خدا مجھے بتائے کہ میرے ایمان کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے. صحیح. اچھا, ان کے ذہن میں کیوں آیا ہوگا کہ میرا حق ہے؟ کہ اگر میں کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر ہوتا ہوں, میں پاس ہوں یا فیل ہوں, اے ہوں یا ڈی ہوں, انسٹیٹیوٹ کم سے کم یہ تو بتائے کہ میرا اسٹیٹس ہے. کچھ بھی ہو, پاس فیل, اس سے کوئی کہانی نہیں ہے, جیسا بھی ہے پتا تو چلے کہ بھائی حالت کیا ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا جو کرنٹ اسٹیٹس ہے دین کے معاملے میں وہ مجھے پتا چلنا چاہیے, میرا حق ہے. تو اب وہ مجھے کیسے پتا چلے؟ اچھا, ہم اس میں اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا اللہ کے دین میں دین کے پوائنٹ آف اسٹرینتھ اور ویکنس, جس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں یا نہیں بتائی گئی ہیں. میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس میں اس ایگزیکٹلی اسی کو ایڈریس کیا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد والے.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے بتائیں خدا مجھے کتنا چاہتا ہے. خدا مجھے کتنا چاہتا ہے, پوائنٹ وہی ہو گیا کہ بھائی مجھے پتا چلے میرا خدا کے نزدیک کیا مقام ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ کے حکم کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے. جو اللہ کے حکم کا مقام تمہارے نزدیک ہے وہی تمہارا مقام اللہ کے نزدیک ہے. مثال کے طور پر کیا مجھے کہ بھائی میں پوری دنیا سے لڑوں گا, اللہ کا حکم نہیں ٹالوں گا, تو پھر خدا پوری دنیا کو چھوڑ دے گا اور تمہیں سلیکٹ کر لے گا, کیونکہ تم پوری دنیا کو چھوڑ کر اس کا حکم لینے کو تیار ہو. لیکن مائنر سے آبسٹیکل کے اوپر تم خدا کا حکم چھوڑ دو تو خدا تمہیں کیوں پرائرٹی دے گا؟ خدا تمہیں کیوں پرائرٹی دے؟ تم مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو, اگر تمہیں پرائرٹی دے تو باقیوں کے ساتھ انجسٹس کیوں کرے گا؟ تو پوچھا کہ میرا خدا کے نزدیک کیا مقام ہے, اللہ کے نبی نے کہا یہ دیکھو اللہ کے حکم کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے. جو وہ مقام ہے وہی تمہارا مقام ہے. تو اب ہم اس کو بہت سادہ لفظوں میں کہہ دیں کہ بھئی میں یہ دیکھوں کہ میرے نزدیک خدا کی امپورٹینس کتنی ہے. بھئی کہنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ کرنے کی بات ہے. کرنے کی بات وہ کرنے کی بات کس طریقے سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ خدا سے نہیں ہٹیں گے, نہیں ہٹیں گے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہٹیں گے. ان کے دل سے خدا کا تصور نہیں جاتا. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی معاملہ ادھر ادھر کا ہو جائے تو پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا خدا کہاں گیا. نعوذ باللہ تعالی, اپنی زندگی مگن ہوتے ہیں, اپنی زندگی مشغول ہوتے ہیں, تو پھر کوئی ہمیں یاد دلائے کہ بھائی یہ خدا بھی ہے. تو آپ اس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں, میں اس کو اپنی عام فہم الفاظ میں ایسے کہتا ہوں کہ خدا کے دین کا جو راستہ ہے یہ ہائی وے بغیر نشانیوں کے نہیں ہے. آپ نے اگر پاکستان میں ہائی ویز پہ سفر کیا ہو, موٹر وے کی بات نہیں کر رہا, اس پہ نشانیاں پھر آتی رہتی ہیں, ہائی ویز کی بات کر رہا ہوں. جو ہماری ہائی ویز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ 25-30 کلومیٹر چلتے رہتے ہیں, یہی پتہ نہیں چلتا سیدھے جا رہے ہیں یا ٹیڑھے جا رہے ہیں, راستے سے نزدیک ہو رہے ہیں یا راستے سے دور ہو رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں چل پاتا. میں کہتا ہوں ہم اللہ کے دین کی ہائی وے بغیر نشانیوں کے نہیں ہونا چاہیے. اس پہ نشانیاں ملتی رہتی ہیں, صرف ایک مشکل ہے. بس ایک تو جواب وہ ہو گیا کہ تم دیکھو تمہارے نزدیک خدا کا حکم کتنی اہمیت رکھتا ہے. دوسرا اب ایک اور جواب, وہ کیا؟ خدا نشانیاں دیتا ہے, ہم پک نہیں کرتے. خدا تو نشانیاں دیتا رہتا ہے, ہم پک نہیں کر رہے. اگر پک کرنے امپورٹینس دے دیں اس کے اوپر, کچھ نہ کچھ انالیسس کر لیں, تو ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے گا بھائی ہمارا اسٹیٹس کیا ہے, اور اس کے اوپر پھر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. پھر ظاہر ہے اس کے اوپر اپنے اوپر جو غلطیاں ہیں اس کو صحیح کرنا پڑے گا اور اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہوگی. آپ کے سلسلے کی آپ کے اس جواب میں ایک اور اضافہ کرتے ہوئے, کیا ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کمی کیا ہے؟ مثلا میں زندگی گزارتا رہوں, کیا مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میری کمی کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ وقت کے بعد مجھے احساس ہو جاتا ہے یہ میری کمی ہے, اس کو دور کرتے ہیں, اس پہ محنت کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بڑھتا رہے, اپنی کمی کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کمی کو دور کرتے رہیں. اچھا اب ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں, کیونکہ اب پتہ نہیں دوسرا سوال ہوگا بھی نہیں ہوگا تو میں اسی کے اندر تھوڑا سا اور جواب دے دوں, وہ یہ کہ کون سی کمی کو آئیڈینٹیفائی کریں. بھائی میں طالب علم ہوں, 30 سال 32 سال میں نے عرض کیا میرے اندر بہت ساری کمی ہے, اور میں نے کچھ کمی کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میری یہ میری ڈیفیشنسی ہے, یہ میری ڈیفیشنسی ہے, تو کس کے اوپر سب سے زیادہ محنت کرو؟ تو میں کہوں گا اس ڈیفیشنسی پہ سب سے زیادہ محنت کرو جس کے بارے میں تمہارے مخلص دوست پریشان ہیں. مثلا میرا کوئی مخلص میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ فلانی تمہارے اندر یہ مسئلہ حل ہو جاتا نا تو بہت اچھا ہوتا, اس کو دور کرو. وہ جو وہ مخلص نہیں ہوتے, میں مخلصین کی بات کر رہا ہوں. مخلصین کون ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ماں مخلص ہوتی ہے, خاص کر وہ جن کے اطراف میں کچھ سادہ مصنوعی زندگی سے ہٹ کر پاکیزہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ان سے پوچھے میرے اندر خرابی کیا ہے, وہ کھڑے منہ سے بتائے گا تیرے اندر یہ گڑبڑ ہے, اس کو صحیح کر لو. پتہ چل جائے گا. اسی محاورے میں عرض کر رہا ہوں, یعنی بات میں عرض کروں, وہ ایک تھے اپنے اشفاق احمد نے اپنی اماں سے کہا کہ میں جرنلسٹ بن گیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دوسروں کی خبریں لوگوں کو بتاؤں گا. تو اس نے کہا کہ پتر یہ بھی کوئی کام ہے, تو اپنی خبر لوگوں کو بتا, میں دوسروں کی کیوں بتا رہا ہے؟ یہ تو غلط کام ہے کہ تو دوسروں کی باتیں دوسروں کو بتا رہا ہے, اپنی باتیں دوسروں کو بتا. تو اب میں اپنی باتیں تو اس وقت بتاؤں گا جب میں کسی قابل ہوں گا. اب دیکھیں ماں کی بات میں کیا میسج ملا, اپنے آپ کو قابل بناؤ. بس صحیح ہے, البتہ اس میں کچھ احمقانہ لطیفے بھی ہوتے ہیں. آپ نے اتنا سیریسلی لیا ہوا ہے پتہ نہیں سیشن کو کیوں, آپ کے مسائل کیا ہیں یہاں پر. لیکن بہرحال میں تو اور میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں تاکہ اللہ کرے آپ کا دماغ آسان ہو جائے. وہ ایک آدمی تھا, وہ ڈاکٹر بنا, اپنے باپ کے پاس گیا. وہ باپ بیچارہ بہت سادہ آدمی تھا, اس کے پاس گیا, اس نے جا کر کہا کہ بابا میں ڈاکٹر بن گیا. تو اس کے باپ نے پوچھا کہ بیٹا تو کس چیز کا ڈاکٹر بنا؟ تو اس نے کہا میں دل کا ڈاکٹر بنا, ہارٹ اسپیشلسٹ بنا. تو اس نے کہا پتر یہ تو نے کیا غلطی کر دی؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ابے دل تو ایک ہوتا ہے, دانت دیتا ہے جو 32 ہوتے ہیں, تو تیری کمائی بنتی تو دل کا لے کے بیٹھ گئے تو ایک ہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. آپ کسی مخلص آدمی کے پاس جائیں, اس مخلص آدمی سے جس کے اندر سادہ دل ہو لیکن اس کو یہ پتا ہوتا کیا ہے, اس سے پوچھیں بھائی میری خرابی کیا ہے, تو وہ آپ کو بالکل پن پوائنٹ کر دے گا کہ بھائی تیرے اندر یہ خرابی ہے, اس کو صحیح کر لو, معاملہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا لیندی جواب ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
آصف بھائی کی کوشچن سے ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آیا کہ انسان مسائل اور آزمائش میں کس طرح ڈیفرینشیٹ کرے.
صحیح, یہ بہت کامن کوشچن ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے. بالکل صحیح آیا آپ کے ذہن میں. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات کو کیسے ڈیفرینشیٹ کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایگزام ہے یا اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک بڑی ٹرم میں بالکل اس طرف رائٹ لیفٹ پہ عذاب ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ایک پنشمنٹ آئے گی, ایک عذاب آیا ہوا اور سختی آئے گی. اور ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سختی آئی ہے لیکن یہ عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ مجھے اور اپگریڈ کرنا چاہتا ہے, تو اپگریڈ کرنے کے لیے میرا ٹیسٹ لے رہا ہے. صحیح ہے, اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جائے گا؟ اس میں ظاہر ہے کہ ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ڈیفرینشیٹ کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ دل مطمئن ہوگا کہ بھائی اگر خدا میرا ٹیسٹ لے رہا ہے تو میں کہوں گا یار بہت اچھا ہو گیا, چلو میں اپگریڈ ہونے والا ہوں نا, تھوڑا سا ٹیسٹ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر مجھے پتا چلے کہ بھائی یہ پنشمنٹ ہے تو میں جا کے پیچھے چیک کروں کہ بھائی میں نے غلطی کیا کی ہے جو مجھے پنشمنٹ مل رہی ہے, تاکہ میں اس پنشمنٹ کے ریزن کو ختم کر دوں تو یہ پنشمنٹ بھی ختم ہو جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں, جیسے آپ لوگ سب زندگی میں دیکھتے ہیں, ہم لوگ ایس او پیز بناتے ہیں نا ساری سوسائٹی میں کہ بھائی کسی بھی معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے ایس او پی کیا ہے اس کا. تو آپ ایسا کریں کہ آپ مشکلات کے مقابلے میں ایک ایس او پی بنا لیجیے. جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئے آپ ان دونوں آپشنس کو ٹیکل کر لیں. وہ کس طریقے سے؟ سب سے پہلے تو آپ اصول بنائیں کہ مشکل عذاب کی ہو یا مشکل ٹیسٹ کی ہو, مجھے خدا سے اپنے رابطے کو صحیح کرنا ہے. کیوں؟ اگر عذاب کی ہے تب بھی اور ٹیسٹ کی ہے تب بھی, خدا کے ساتھ رابطہ تو اچھا کرنا ہے نا. تو مشکل کے نتیجے میں خدا سے دور نہ چلا جاؤں. سب سے پہلا کام تو یہ رہا کہ مشکل آئی ہے, مجھے خدا کے ساتھ رابطے کو اچھا کرنا ہے تاکہ میں خدا سے دور نہ چلا جاؤں. دوسرا کام یہ کروں کہ میں اپنی لائف کا تھوڑا سا ریویو کر لوں کہ جو غلطیاں کر رہا ہوں وہ غلطیاں کیا ہیں. کیوں؟ اگر عذاب ہے تو ان غلطیوں کی وجہ سے آیا ہے, تو مجھے ریویو کر لینا چاہیے. اور اگر ٹیسٹ ہے تاکہ میں اپگریڈ ہو جاؤں, تو ان غلطیوں کے ساتھ اپگریڈ نہیں ہوں گا, تو مجھے اپنی غلطیوں کو ریویو کر لینا چاہیے. تیسرا کام میں آپ کی خدمت میں اضافی عرض کروں گا. پہلا کام, خدا سے رابطہ اچھا کرو. دوسرا کام, اپنی غلطیوں کو صحیح کرو. تیسرا کام, کوئی چھوٹا سا اچھا کام خدا کے سامنے گفٹ کے طور پہ پیش کر دو کہ خدا اس مشکل کو میرے لیے آسان کر. کوئی اچھا سا کام کرو چھوٹا سا, اس کو خدا کے سامنے تحفے کے طور پہ پیش کر دو کہ خدا اس کے صدقے میں میری اس مشکل کو آسان کر دے میرے. تو آپ کا چاہے وہ ٹیسٹ ہوا چاہے وہ پنشمنٹ ہو, دونوں صورتوں میں ان دو تین اسٹیپس کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں پوائنٹس پر, تو آپ اس کو گزار پائیں گے انشاءاللہ. درود دے دیجیے محمد والا.
علامہ صاحب میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہاں پہ ایک بڑا کامن سا ہے, مردوں کا خواتین کا بھی, لوگوں کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے ٹیٹو وغیرہ بنوانے میں, بازو کے اوپر, ہاتھ کے اوپر, ان جگہوں کے اوپر. دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ دعاؤں کے قبول ہونے اور نہ ہونے کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟
بالکل صحیح, دونوں کا جواب دے دیتے. پہلا سوال انہوں نے کیا کہ جو ٹیٹو کا ایشو ہے یہ کیا ہے, ٹیٹو جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں؟ ٹیٹوز کے اندر دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں جن کی بیس پر یہ طے ہوگا کہ جائز ہے یا نہیں. یعنی یہ سوال کبھی کبھی ایسا ہونے لگتا ہے جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ گاڑی کتنے کی آتی ہے, ہم کیا کہیں گے اسے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ وہ گاڑی لینے کون سی والے ہو, تبھی پتا چلے گا نا. آپ یوز لیں گے, نہیں لیں گے, آپ سوزوکی لیں گے, مرسیڈیز لیں گے, کیا لیں گے؟ تو ٹیٹو اور ٹیٹو میں بہت فرق ہے. ایک وہ ٹیٹو ہے جو بنے گا اور آپ کی باڈی کے اوپر پانی کو نہیں پہنچنے دے گا, یہ حرام ہو جائے گا. یہ حرام کیوں ہو جائے گا؟ ویسے حرام نہیں ہے, انڈائریکٹلی حرام ہو جائے گا. کیوں؟ ویسے تو آپ اپنی باڈی کے اوپر کچھ بھی لگاتے رہیے, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کوئی چیز لگائی جو پانی نہیں پہنچنے دے رہی, تو کیا حرام ہے کیا؟ نہیں, وہ حرام نہیں ہے. صرف مسئلہ کیا ہے, جب آپ وضو کرنے لگیں گے اور یہ لگا ہوا ہے تو پانی نہیں پہنچنے دے گا, تو وضو کہاں سے ہوگا پھر؟ آپ وضو نہیں ہوگا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, وضو نہیں ہوگا آپ عبادت نہیں کر سکتے, وہ تو واجب ہے. اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں وضو کے پارٹس پہ نہیں لگاؤں گا, میں تو کمر کے پیچھے لگاؤں گا. تو بھائی دوبارہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے بندے کبھی تو غسل بھی کرنا پڑتا ہے انسان کو. وہ ایک آدمی کہیں تبلیغ کرنے گیا, اس نے غسل جنابت کے اسباب بتائے کہ بھائی اس وجہ سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے. وہاں ایک آدمی تھا, اس کے پانچ چھ بچے تھے, کہنے لگا اللہ کا شکر ہے مجھ پہ تو کبھی واجب ہی نہیں ہوا. کبھی تو غسل بھی واجب ہوگا, تو بندے بولا بھی تو غسل واجب ہوگا, تو یہ ٹیٹو بنا ہوا ہے اس کا ہوگا کیا پھر؟ تو کچھ ٹیٹو ایسے ہوتے ہیں جو پانی کو نہیں پہنچنے دیتے, تو وہ جناب مسئلہ بن گیا. اچھا, کچھ ٹیٹو کیا کرتے ہیں, وہ باڈی کے اندر کوئی چیز انسرٹ کر دیتے ہیں, باڈی کے اندر کوئی چیز انسرٹ کر دیتے ہیں, اوپر نہیں ہوتے اندر ہوتے. اچھا, اس میں وہ پانی کا ایشو نہیں آتا, پانی کا ایشو نہیں آتا چونکہ وہ اندر چلا گیا. اب پانی تو باڈی کے اوپر پہنچ رہا ہے, اب ایشو کہاں پہ آئے گا؟ اب ایشو یہ آئے گا کہ جب یہ مرنے لگے گا اور اس کی ڈیڈ باڈی میں ایکسٹرا پارٹیکلز ہیں, اس کو نکالنا ہے, پھر اس وقت پرابلم شروع ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیڈ باڈی کو ایکسٹرا پارٹیکلز کے ساتھ دفن نہیں کر سکتے, آپ کو نکالنا پڑیں گی. اچھا, اس وقت پھر کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ, ذرا کسی میت کے ورثہ سے پوچھیں اس وقت کیا ہوگا. ایک کہانی ہوتی ہے, اب یہ ڈیڈ باڈی کیسے کٹے گی اور اس میں سے نکلے گا کیسے, بلیڈنگ ہوگی, پھر کانٹے ٹانکے لگیں گے, کس طریقے سے اس کی بلیڈنگ روکی جائے گی, ایک کہانی ہے. کچھ کہنا چاہتے
ہیں؟ جی, ایک سوال اس پہ اٹھ رہا ہے کہ جیسے دانتوں کے حوالے سے کہ وہ کیپس وغیرہ لگاتے ہیں, فلنگ وغیرہ کرتے ہیں, وہ بھی پھر
بعض اوقات اس کو بھی نکالنا ہوگا میٹل سے ہی سارے کے سارے. اس میں ایک اور کوشچن آتا ہے, اگر خدا نہ کرے کسی ضرورت کی وجہ سے لگایا ہے اور وہ نہیں نکالا جا سکتا, ایک ایشو ہے, اور ایک دفعہ میں نے اپنے شوق میں لگایا, بھئی ایک دفعہ کسی کو آپریشن ہوا ہے, پوری بیک بون کے اوپر آئرن راڈز لگی ہوئی ہیں, ایک مشکل تھی, ضرورت تھی, نہیں لگتا تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا بندہ خدا, ڈاکٹرز نے اس کو ریکمنڈیشن دی, اس کی پرسکرپشن تھی, یہ تھا وہ تھا. اب اگر میں جا کر اس کی ڈیڈ باڈی میں سے وہ سارے ہکس نکالوں تو وہ تو ایک کہانی ہی نہیں کر سکتا. لیکن یہ کس نے شوق میں لگوایا تھا؟ اس کو نہیں, شوق میں نہیں تھا, ضرورت تھی, اس کا حکم کچھ اور ہو جائے گا. لیکن ایک دفعہ کیا ہے, میں نے اپنی کہانی کی خود ہی اپنے ساتھ. تو اعزان محترم, بظاہر میں یہ کہوں گا. اچھا, تیسرا بھی ایک اور مسئلہ ہے اس کے اندر, اگر باڈی کے اوپر وہ ایک اور سینس میں آئے گا, اگر پکچرز بنی ہوئی ہیں ان میں نماز پڑھنا کیسا ہوگا؟ تو اس میں نماز پڑھنا حرام نہیں ہوگا پکچرز کی وجہ سے, کم از کم مکروہ ہوگا, کم از کم مکروہ ہوگا. تو میں جنرلی اب تک میں یہ سمجھ پا رہا ہوں ٹیٹو کی کہانی شاید ہمارے لیے اچھی نہیں. جو اب تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہی کہ ہم ٹیٹو کے معاملے کو اپنے لیے اچھا نہیں دیکھ پا رہے ہیں. और मुझे यूँ लग रहा है कि शायद ये कल्चरल वो डिफरेंस है जिसको हमें टॉलरेट करना पड़ेगा, वो ये कि हमने इसके साथ अपनी अपनी कहानी नहीं बनानी। ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, हम इसके अंदर नहीं जाना चाहेंगे, जो मुझे अभी तक समझ में आता। अच्छा, मुमकिन है कोई ये कहे कि भाई ये कैसा दीन है जो टैटू भी नहीं बनाने देता। तो भाई दीन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है हमारी बेहतरी के लिए, दीन कुछ मसाइल में आता है। वो एक आदमी ने कहा कि भाई ये क्या मुसीबत है, वालदैन उस वक्त मिलते हैं जब उनको हम सही भी नहीं कर सकते, इतने बूढ़े बूढ़े मिल जाते हैं इनको हम सही भी नहीं कर सकते। तो जाहिर है वालदैन बचपने में तो नहीं मिलेंगे ना, वालदैन तो बड़ी उम्र में मिलेंगे जाहिर, वरना आप कहाँ से आएंगे फिर वहाँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो दीन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती हैं हमारी बेहतरी के लिए होती हैं। आपका दूसरा सवाल क्या था?
दूसरा सवाल मेरा ये था कि दुआओं के कबूल होने या ना होने के बुनियादी असबाब क्या
है। उन्होंने पूछा कि दुआओं के कबूल होने और दुआओं के कबूल ना होने के बुनियादी असबाब क्या है। बहुत अच्छा किया आपने, शुरू से कहा असबाब क्या है, यानी एक सबब नहीं होता, कई असबाब होते हैं, कई सबब होते हैं। मिसाल के तौर पर यूं सोच लीजिए कि बहुत दफा ऐसा होता है हम दुआ मांग नहीं रहे होते, सिर्फ दोहरा रहे होते, पढ़ रहे होते। मिसाल के तौर पर इंसाफन देखिए तो आपने दुआ अबू हमजा सोमाली पढ़ी होगी, कितना हिस्सा उसमें से अल्लाह से मांगा है पता ही नहीं चला क्या पढ़ा, तो मांगे क्या। अगर आप मुझे हिब्रू का एक टेक्स्ट दे दें और मैं हिब्रू का टेक्स्ट पढ़ लूं और उसके बाद मुझे ये पता ही ना हो कि इसमें लिखा क्या था जो मैंने कहा, तो मैं कहूंगा कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी पूरी क्यों नहीं हो रही, जाके देखो तो सही इसमें है क्या, फिर उसको मांगो ढंग से मांगो। बस पहला मसला क्या है वो ये कि आप अगर दुआ मांग रहे हैं तो ढंग से दुआ मांगो, जाके उसको देखें उसके अंदर लिखा क्या है, आप जो खुदा से मांग रहे हैं वो है क्या। एक दफा मेरे जहन में आया, मेरी वालदा ने, जाहिर सबकी वालदाओं ने उनके ऊपर बहुत सारे एहसान किए हुए, मेरी वालदा ने मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान किए हुए, उन एहसान से एक एहसान ये है कि उन्होंने हमें बचपन से कुरान करीम के जो सर पर रखने वाले अमाल थे वो सिखाए, और हम कभी ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ आसपास में मस्जिद नहीं भी होती थी तो वो बेचारी हमें साथ लेके जमा करती थी और वो कुरान सर पर रखकर जो अमाल अंजाम देते हैं माह रमजान के अंदर वो करवा दिया करती थी। काफ़ी अरसे के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि जो मैं सर पर कुरान रख के कह रहा हूँ ये तो देखूँ क्या कह रहा हूँ, ऐसा ना हो जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं लेने के देने पड़ जाए, मैं तो कुछ लेने गया था पता चला पता नहीं क्या कह के आ गया हूँ, उसको पूरा भी नहीं किया। तो हमें देखना चाहिए कि भाई आप क्या क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट देखिए भाई आप दुआ मांग रहे हैं दुआ ढंग से मांगना, एक पॉइंट। दूसरा मामला ये है कि अगर मैं कोई दुआ मांग रहा हूँ जो मेरे नुकसान में है, 10 साल बाद मुझे पता चलेगा मेरे नुकसान में है तो बेहतर क्या है, अभी खुदा पूरी करे या ना करे। ना करे 10 साल तक मैं क्या सोचता रहूंगा कि खुदा ने मेरी दुआ पूरी नहीं की, इतनी मैंने दुआ मांगी इतनी दुआ मांगी पूरी नहीं की, और खुदा का निजाम क्या कहेगा, बेटा अभी 10 साल में 2 साल गुजरे 8 साल बाद पता चलेगा। ये दूसरा पॉइंट, कभी खुदा दुआ पूरी नहीं करता, उसको पता होता है इसकी मैंने दुआ पूरी कर दी ना इसके लिए मुसीबत ही मुसीबत नहीं करूंगा क्योंकि हमें चाहता है। तीसरा पॉइंट बड़ा मजेदार पॉइंट था, एक दफ़ा मैं अपने घर में बैठा था फजर की नमाज, उस दम सर्दियों का वक्त था तो काफ़ी देर से कज़ा होती थी, तो बच्चे उठे स्कूल जाने के लिए, मेरा बेटा वो भी उठा स्कूल जाने के लिए, काफ़ी वक्त पहले ही बात तो वो तैयार हुआ स्कूल जाने के लिए, मैंने कहा बेटा अभी तो काफ़ी टाइम है तो तुम ऐसा करो वजू करके नमाज पढ़ लो, तैयार खड़े हो वजू कर लो नमाज पढ़ लो, अब ज़रा उसको सॉक्स चेंज करने को उतारे। खैर उसने मेरे कहे पर सब्र कर लिया, वो गया बेचारा वजू करके आया, उसने नमाज पढ़ ली, जब नमाज पढ़ ली तो फौरन उठ के जाने लगा, मैंने कहा बेटा तुमने नमाज पढ़ ली दुआ भी मांग अल्लाह से कुछ मांग ना, तुमने तुम नमाज पढ़ ली ना अच्छी बात। तो मांगने लगा हाथ उठाए फिर एकदम से मुड़ के मुझसे कहने लगा इतना मांगता हूँ देता कहाँ है। मैंने कहा भाई इतना मत झगड़ा करो कोई बात नहीं, जरा बताओ तो सही क्या मांगा जो नहीं दिया। कहने लगा इतने वक्त से मांग रहा हूँ साइकिल दे देता ही नहीं है। तो खुदा थोड़ी ऐसा है कि वो दुकानदारों की तरह करे कि भाई इसको प्रोडक्ट बेच दो इसका फायदा हो या इसका नुकसान हो, ये नहीं करता। वो क्या करता है, मैं एक दफा معذرت کے ساتھ میں کہانیاں سنانے کی مجھے عادت پڑ گئی نا اور داستان گو بن گیا ہوں میں. ایک دفعہ میں گیا ایک جگہ, بچے نے سائیکل میں نا گھنٹی لگانی, تو اس نے مجھ سے کہا کہ بابا وہ سائیکل کی گھنٹی لگا. تو میں اسکول میں جہاں پڑھاتا تھا وہاں سے واپسی پہ اردو بازار کے پیچھے سائیکل کی دکانیں تھیں, وہاں چلا گیا. تو میں گلی کے اندر گیا تو وہاں پہ ایک سائیکل والا تھا, وہاں پہ مختلف سائیکلیں رکھی تھیں, گھنٹیاں بھی رکھی ہوئی تھیں. تو میں نے ایک گھنٹی اس کے سامنے کہا, میں نے کہا بھائی یہ گھنٹی کتنے کی دو گے؟ کہنے لگا کہ مجھ سے لوگے تو میں 45 کی دوں گا. اندر چلے جاؤ گلی کے اینڈ میں ایک دکان ہے, وہاں 40 کی بھی مل جائے گی, 35 کی بھی مل جائے گی. میں نے کہا لیکن وہ دو نمبر کی ہوگی. کہنے لگا نہیں یہی والی. میں نے کہا بھائی تو تم 45 کی کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا میری گلی شروع میں, میری دکان شروع میں اس کا کرایہ زیادہ ہے, مجھے اس کی کرایے کی خاطر 5 روپے اوپر رکھنا پڑتا ہے. آپ اندر چلے جاؤ, واکنگ کر لو, اندر چلے جاؤ, وہ دکان ہے وہاں سے 40 روپے کی مل جائے گی. سچائی ہے یا نہیں؟ یہ سچائی. میں کہا بھائی ایسا, مجھے آپ کو 5 روپے ایکسٹرا دے کر بہت خوشی ہوگی, کیوں؟ آپ کے جیسے سچوں کا بازار میں باقی رہنا بہت ضروری ہے. آپ کی جیسے سچوں کا یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ 45 کی لے لیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے بہت خوشی ہوگی. صحیح. یہ دکاندار اصلی دکاندار ہے. کیوں؟ مجھ سے ہمدردی کر رہا ہے. اللہ ایسے ہی ہے, اللہ سے مانگو بے کھڑک نہیں دیتا, ایسے ہی دیتا. کیوں؟ پہلے ویلیویٹ کرتا ہے یہ جو مانگ رہا ہے بے وقوف, یہ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اگر ہم تمہاری ساری دعائیں پوری کر دیتے نا تو تم لوگ تباہ برباد ہو جاتے. اگر ہم تمہاری ساری دعائیں پوری کر دیتے, اب تو دیکھیں نا مثلا پرانے زمانے کی ماؤں کی دعائیں اگر خدا ساری پوری کر دے نا تو پوری دنیا ہی برباد ہو جاتی. وہ ہر وقت کہتی ہے خدا تجھے شہزادہ بنائے, خدا تجھے بادشاہ بنائے. او بھائی دنیا میں کتنے بادشاہ بننے والے ہیں آخر یار, یہ کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ تو خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ بیچاری ماں ہے کہہ رہی ہے شہزادہ بنائے, شہزادہ بن گیا تو گردن کٹے گی اس کے, ہر شہزادہ مرتا ہے یہاں پہ. تو خدا پوری نہیں کرتا, کہتا ہے میں شہزادہ نہیں بنا رہا ہوں, میں اس کو انسان بنا دوں گا, اس شہزادے سے بہتر ہے. اچھا اب اس کے لیے رول کیا ہے؟ اگر میں نے واقعی دل سے دعا مانگی ہے, واقعی دل سے دعا مانگی ہے, تو دو میں سے ایک کام ہوگا, یا وہ جو میں نے مانگا ہے وہ ملے گا یا اس سے بہتر ملے گا. دو میں سے ایک کام ہوگا, یا جو میں نے مانگا ہے وہ ملے گا یا اس سے بہتر ملے گا. خدا کے کریم دروازے پر اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی, اس سے کم پہ نہیں آئے گا. یا وہی دے دے گا جو میں نے مانگا ہے چونکہ وہ میرے لیے بہتر ہے اور وہ دماغ, یا وہ کیا کرے گا, یا اس سے بہتر دے دے گا, یا اس سے بہتر دے گا, یا اسی دنیا میں دے گا یا اس دنیا میں دے گا. جو میرے لیے بہتر ہوا وہ دے دے گا. اس طرح کا ایک معاملہ ہے. آپ دعا ضرور مانگیں, دعا ضرور مانگیں. کیوں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر تمہاری دعائیں نہ ہونا تو خدا تم پہ کوئی توجہ نہیں دے گا. دعا مانگو قرآن کریم میں, اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو خدا تم پہ توجہ نہیں دے گا, خدا تم پہ کوئی نائب نہیں کرے گا. دعا مانگنا بہت ضروری ہے, دعا مانگ کے خدا پہ توکل کرنا ضروری ہے. تیرا نظام ہے, دینا ہے دے, نہیں دینا مجھے پتا اس سے بہتر مل جائے گا, مجھے کوئی ایشو نہیں. اس طرح کا ایک معاملہ. آپ کچھ
اس میں ایک پہلو یہ نہیں کہ مطلب دعا اس طرح سے مانگی کہ اگر اس دعا کے پورا ہونے سے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے, مطلب سادہ سی دعا اولاد کے لیے.
بہت زبردست. انہوں نے, میں آپ کا سوال دوہراتا ہوں, پھر میں, انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہو کہ دعا کے ساتھ یہ بھی مانگ لے کہ خدا نقصان نہ ہو, تو میں اس کی ایک داستان سنا دیتا ہوں. پھر میں داستان بہت سناتا ہوں, داستان سنا دیتا ہوں. وہ ایک آدمی آیا میرے پاس,
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
بہت اچھا دوست میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے کا کہ مولانا اگر ہم نے خدا سے کوئی ایسا مقام مانگ لیا جس کے ہم اہل نہیں تھے تو کیا ہوگا؟ مثلا میں نے کہہ دیا خدا مجھے امیر المومنین کی ہمراہی نصیب فرما, جو امیر المومنین کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے اس کی گردن کٹتی ہے, اس کے دشمن بڑھ جاتے ہیں, اس کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر میں نے مانگ لیا اور خدا نے بھی مجھے دے دیا اور میں نہ سنبھال سکا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی ایسا کرو, جب بھی ایسی کوئی بڑی چیز مانگنے لگا کرو اس کے ساتھ یہ کہہ کرو خدا یہ بھی دے اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری کروا دے. تو کہنے لگا اچھا سمجھ میں آیا, ہر دعا پورے پیکج کے ساتھ مانگنی ہوگی. پورا پیکیج ساتھ مانگنا ہوتا ہے مجھے کہ یہ بھی دے پھر یہ بھی کرے یہ بھی کرے. تو ہم کیا کریں, ہم کہیں خدایا یہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, تو جانتا ہے تو نے مجھے کیا دینا, یہی دینا ہے یہی دے دے گا, اس سے بہتر دینا ہے وہ دے دے گا, اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ریکوائرمنٹس مل رہے ہیں وہ بھی دے دے گا. تو میں اس طرح کر کے ایک پیکیج بنا کر خدا کے سامنے رکھوں اور وہ مانگوں. البتہ ایک اور بات بھی ہے, خدا پیکیج بھی خود ہی بنا دیتا ہے, ناانصافی نہیں کرے گا. اگر میں نے خدا سے مانگا تو خدا مجھے امیر المومنین کا قرب چاہیے, خدا کو پتا ہے یہ پورا پیکیج ہے, پورا پیکیج ہے, تو وہ مجھے ہمت بھی دے گا حوصلہ بھی دے گا اور اس کے ساتھ پھر مجھے یہ دے گا. بہت بہت کریم ہے.
اچھا, میرا سوال مولانا صاحب یہ حدیث کے حوالے سے ہے جو آپ نے علم مفید علوم کے حوالے سے بتائی کہ جو بھی مفید علوم ہے وہ ہم سے ہی ملیں گے, تو یہ علوم صرف دینی ہے دنیاوی ہے, اس میں دنیاوی بھی آتے ہیں؟ اگر دنیاوی آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے کہ جو ہم یہاں پر دنیاوی علم حاصل کرنے آتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں یا ان کا انکار ہے ایک طریقے سے؟ اس کی تھوڑی تشریح فرمائیں.
بالکل, انہوں نے سوال کیا کہ بھائی وہ جو روایت تھی کہ مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے, تو اس میں کیا یہ جو دنیاوی علوم ہیں یہ بھی آتے ہیں؟ مثال کے طور پر فزکس میں مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو میں قوم جاؤں گا کیا, یا مثال کے طور پر مشرق جاؤں گا کیا کروں گا, یا مثلا میتھمیٹکس کے اندر میں نے کام کرنا ہے تو میں دنیا میں وہاں جاؤں گا جہاں میتھمیٹکس کے سینٹرز بنے ہوئے, تو کیا میں وہاں پہ دوبارہ قوم جاؤں گا؟ اب میں اس کو ایک اور طرح سے اس طرح دیکھتا ہوں, ایکچولی وہ بھی شامل ہے, ایکچولی وہ بھی شامل ہے, لیکن صرف ایک معاملہ ہے. امام نے ایک اضافہ فرمایا مفید علم, بہت سارے علم ایسے ہیں جو انسانوں کے کام نہیں آتے, انسانوں کے اندر ظلم پھیلا رہا ہے, فائدہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, وہ فائدہ انسانوں تک کیسے پہنچے گا یہ وہ سکھائیں گے, وہ ہمیں سکھائیں گے. مثال کے طور پر مجھے, میں اس کو ایک لیول پہ جا کے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, دنیا کے اندر دو پرابلمس بہت بڑی پرابلمس ہیں, ایک پروڈکشن ہے اور ایک ڈسٹریبیوشن ہے. اصلی پرابلم پروڈکشن ہے یا ڈسٹریبیوشن ہے؟ یہ اہل بیت سکھائیں گے. پروڈکشن ہوتی رہے گی, یہ جو ہماری مادہ طبیعت ہے نا یہ پروڈیوس کرتی رہے گی, اس میں پرابلم نہیں آئے گی. اس وقت بھی دنیا کے اندر پرابلم پروڈکشن نہیں ہے, ہماری ویسٹ اتنا زیادہ ہے یہ پروڈکشن کا ایشو ہے ہی نہیں. اصل جو اصلی پرابلم ہے وہ کہاں پر ہے؟ ڈسٹریبیوشن کے اندر. یہ مفید علم وہاں سے آئے گا. آپ کہیں گے پھر آخر پروڈکشن کا کیا ہوگا؟ پروڈکشن تو تمہیں کوئی نہ بھی بتانا تم کرتے رہو گے. اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں, جس زمانے میں انسان گاڑیاں نہیں بنا رہے تھے تو اچھے انسان نہیں تھے کیا؟ اس وقت بھی اچھے انسان تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب جو گاڑیوں کا دور ہے تو ہم گاڑیاں نہ بنائیں, نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیا یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر انسانیت نہیں رہتی؟ نہیں رہ سکتی. صرف پرابلم کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹ صحیح نہیں کر رہا, ہمیں ڈسٹریبیوشن کرنی پڑے گی. شہید صدر نے بہت خوبصورت ایک آیہ کریمہ سے استفادہ کیا. شہید صدر نے آیہ کریمہ تھی ان الانسان لظلوم کفار, یقیناً یقیناً انسان ظلم کرتا ہے اور کفران نعمت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہیومینٹی کے دونوں ایشوز کو خدا نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا. ظلم کہاں پہ کرتا ہے؟ ڈسٹریبیوشن میں, پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن. اور کفران نعمت کہاں کرتا ہے؟ پروڈکشن. پاکستان کے پاس گلگت بلتستان کے دریاؤں میں 2,00,000 میگا واٹ پاور کی گنجائش ہے. ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ پاکستان کے اندر 20,000 میگا واٹ ہے. 10 پاکستان چل سکتے ہیں اس سے, صحیح؟ یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت. اس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت. یہ جو میں نے آپ کے اعداد و شمار کہے نا میری جیب کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ جو یو ایس ایڈ ہے اس نے پورا پاکستان کا انرجی میپ بنایا ہوا, اس نے یہ اسٹیٹسٹکس دیے. اس کے بعد ایک جرمن فرم تھی جو آلٹرنیٹ انرجی پہ کام کر رہی تھی, پاکستان گئی تھی, ڈان کے اندر اس کی رپورٹ آئی تھی, اس نے بھی اس کو ویریفائی کیا تھا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. صرف گلگت بلتستان کے پانی میں 200,000 میگا واٹ کی پروڈیوس کرنے کی طاقت ہے. اب تک ہم نے نہیں کیا, جو کچھ کیا وہ نیگلیجیبل ہے. अब जनाब एक भाषा डैम बनने की बात जा रही है जो 4500 मेगावाट जनरेट करेगा। कितनी? 4500 आउट ऑफ 200,000। और वो पता नहीं अल्लाह करे के कर ले, वरना हमारे यहाँ काला बाग डैम कब से बन रहा है बेचारा। तो ये मसाइल है हमारे, हम इंसानियत के मसाइल प्रोडक्शन में नहीं है, हम इंसानियत के मसाइल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन में मसाइल क्यों है? टैक में चले जाते हैं, इंसान जब भी अपने आप को खुदा से दूर देखता है, समझता है मैं खुदा के बगैर भी चलूंगा, तो फिर बगावत कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन की असली मुश्किल यहां पर है, बगावत तबीयत के अंदर बगावत है। तबीयत की बगावत कैसे खत्म हो? खुदा को मान के, लफ्ज में नहीं दिल से मान के। जो दिल से मानेगा वो तबीयत के अंदर बगावत को कंट्रोल कर लेगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही होगी। डिस्ट्रीब्यूशन सही होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये नहीं करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपके सामने है बाकी तो वो ब्रदर जी।
मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो मछली के रिलेटेड है कि हमारे दीन में कौन सी मछली है अलाउ हमें, और दूसरी चीज ये है कि एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट होता है दूसरे मछलियों में जिसके ऊपर आई गेस स्केल्स नहीं होते, तो क्या ये मछली मतलब अल्लाह ने हमें खाने के लिए मतलब अलाउ नहीं किया, तो वो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट का क्या होगा? लाइक वो ह्यूमन बॉडी के लिए मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप जी नहीं सकते, लेकिन इट्स हेल्पफुल। तो अगर हमें वो अवेलेबल हो रहा है तो क्या ये हमारे लिए अलाउ नहीं है? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब सफ़र करते हैं बस ट्रेन या वेदर इट्स अ कार जहाँ भी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम या सम टाइम्स आपको मतलब ना महरमों के साथ लग के खड़ा होना पड़ता है या बैठना पड़ता है, या अगर आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो आप किसी को नहीं कह सकते भाई मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो जब आप बैठते हैं तो जारी बात है आपके बॉडी पार्ट्स टच भी होते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, लेकिन फिर आप रियलाइज करते हैं कि मैं तो लग के खड़ा हूँ या मैं तो लग के बैठा हूँ या मेरा हाथ यहाँ चला गया या पैर यहाँ चला गया, तो क्या ये हम गुनाह करते मतलब रहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में?
दोनों सवाल में दूसरा ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन पहले वाले को पहले जवाब दे। मछली वाले पे आ जाते हैं। अच्छा ये जो मछली में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो बगैर स्केल वाली फिश के अंदर है, उसका होगा क्या? सही, अगर वो एज सच हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं तो हम उसको खाए बगैर उन इंग्रेडिएंट्स को हासिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम किसी इंडस्ट्री के जरिए से उस मछली के अंदर वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेरे लिए जरूरी हैं उन इंग्रेडिएंट्स को वहां से हासिल करेंगे, और उसके बाद हमें मछली को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस वो इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए जरूरी हैं। सही, लेकिन मैं अपने तौर पे सोचता हूँ कि अगर खुदा के दीन ने मुझे उससे मना किया है, इसका मतलब है या इससे बेहतर दिया होगा या इसका कोई ऑल्टरनेट दिया होगा। हकीम सही, हकीम सईद का नाम याद होगा, हकीम मोहम्मद सईद बेचारे एक टारगेट किलिंग में मारे गए। मैं अपने बचपने में हकीम सईद का बहुत फैन था और अभी भी काफ़ी हद तक हूँ। हकीम सईद को मैंने अपने बचपने में एक दफ़ा एक लेटर लिख के भेजा, और लेटर लिख के भेजा उनसे कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपका नौने हाल बचपन से देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आप मुझे अपनी एक तस्वीर भेज दें। तो हकीम सईद ने अपने सिग्नेचर के साथ एक तस्वीर मुझे भेज दी, तो मैं अभी तक उसको याद करके खुश होता हूँ। जब वो तस्वीर मेरे हाथ में आई थी तो मैं कितना खुश हुआ था। हकीम सईद अच्छे आदमी थे। हकीम सईद एक जुमला कहते थे खुदा ने जिस इलाके में जो बीमारी रखी है उसका इलाज उसी इलाके में रख दिया है। आप ढूंढ दो उसको, और ऐसा बहुत है कि जी
तो ये थोड़ा मुश्किल नहीं कर दिया
अल्लाह ताला ने हमारे लिए अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हां वो मैं इसलिए, अगर वो हम खा
लें तो
हमें नहीं मालूम और फिर क्या मुश्किल आने वाली है, हमें क्या पता। क्लियर कर दे कि क्या-क्या हमें हम खा सकते हैं हमारे लिए अकॉर्डिंग, जो हलाल है वो सब खा सकते हैं। मैं मजाक कर रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आपकी मछली हलाल है वो तो आप खाएंगे, वो जो हराम है आपने कहा ना भाई उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट
हलाल तो है, लेकिन
अगर वो हमारे मजहब में हलाल मैं नहीं खा सकता, इसका मतलब वो मेरे हलाल नहीं है। ٹھیک ہے, پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حلال تو ہے میں کھا نہیں سکتا ہوں, نہیں پھر یہ حلال نہیں ہے اس کا مطلب. اب جو حلال ہونے کی ڈیفینیشن ہے وہ ایگزیکٹلی وہی جو آپ کے ذہن میں ہے. میں اس کو اس طرح سرچ کر رہا ہوں, مثلا اگر مچھلی کے اوپر اسکیل ہے تو یہ مچھلی کھائی جا سکتی ہے اور حلال ہے, ٹھیک ہے. اگر مچھلی کے اوپر اسکیل نہیں ہے پھر یہ نہیں کھائی جا سکتی اور حلال بھی نہیں ہے, حلال بھی نہیں ہے, معاملہ ختم ہو گیا, یہ حرام ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کے اس کوشچن کا, آپ نے کہا کہ وہ جو نہیں کھا سکتے, اچھا اس کی ایک ڈیٹیل بھی ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی مچھلی ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر اسکیل ہوتے ہیں بعد میں چھوٹے ہوتے ہیں یا جھڑ جاتے ہیں, وہ کھا سکتے ہیں آپ, وہ کھا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. ہم اس کا کہہ رہے ہیں جس کی اسکیل ہے ہی نہیں اس کا, وہ نہیں کھا سکتے, نہیں کھا سکتے, حرام ہے, ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ یہ کہیں وہ جو مچھلی نہیں کھا سکتے حرام ہے, اس کے اندر کوئی انگریڈینٹس ایسے ہوں جو مجھے ضروری ہوں تو کیا ہوگا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو, اس انگریڈینٹ کی خاطر اگر میں اس مچھلی کو کھا لوں تو مجھے نقصان کیا کیا ملنے والا ہے, ایک تو مجھے یہ نہیں پتا, دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسے انگریڈینٹس ہیں تو بہت پاسبل یہ کہ یہ انگریڈینٹس خدا نے کسی حلال میں بھی میرے لیے رکھے ہوں گے, مجھے اس میں جا کے دیکھنا ہوگا. تیسری کنڈیشن یہ کہ فرض کرنے وہ انگریڈینٹ بہت ضروری ہیں اور وہ حلال میں کہیں نہیں ہے, تو پھر میں اس مجبوری کے تحت ان انگریڈینٹس کو ایکسٹریکٹ کروں گا اور ان انگریڈینٹس کو اپنی باڈی کے لیے یوٹیلائز کروں گا, یہ پھر تیسرا کام. جہاں تک مسئلہ اس میں ٹچ کرنے والا ایشو تھا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اس طرح سے ہوتا ہے, پھر کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کا کوئی باڈی پارٹ ٹچ کر رہا ہے اور آپ کے اندر کوئی نیگیٹو فیلنگ نہیں آ رہی ہے, صحیح ہے, نیگیٹو فیلنگ کوئی نہیں آ رہی آپ کے اندر, دیٹس اوکے, یہ آپ ہو سکتا ہے جب تک کہ فزیکل باڈی ٹچ نہ کر رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, آپ نے جیکٹ پہنی, اس نے بھی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور آپ دونوں کا ہاتھ ٹچ کر رہا ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹچ کر رہا ہے, ایز فار ایز آپ کی بالکل بیئر باڈی ٹچ نہیں کر رہی اس کی باڈی کو اور آپ کے اندر نیگیٹو فیلنگ نہیں آ رہی, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا فرض کریں باڈی ٹچ نہیں کر رہی لیکن نیگیٹو فیلنگ آ رہی ہے, کوئی پرابلم ہو رہی ہے, آپ کے لیے کیا اچھا ہوگا؟ آپ اپنی پوزیشن چینج کر دیں, ٹھیک ہے, آپ نہیں بیٹھ سکتے, آپ کہیں کہ مثلا آپ اپنے, اگر آپ واقعا اپنے اندر فیل کر رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی نقصان دہ کام ہونے والا ہے تو پھر آپ کے لیے واجب ہوگا کہ آپ اپنی پوزیشن کو چینج کریں, پھر آپ کے لیے واجب ہوگا. یعنی مثال کے طور پر ممکن ہے کہ آپ اس سیٹ سے اٹھ کے کہیں اور جانے کی کوشش کریں, ممکن ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش کریں, ممکن ہے کہ آپ کسی اور طریقے کو استعمال کریں, جیسے لوگ بعض اوقات کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو اللہ کا کوئی ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا مجھے اس مشکل سے نکالے, اس طرح دس طریقے ہو سکتے ہیں. تو اگر صرف جو اسکن یا باڈی ہے وہ ڈائریکٹ ٹچ نہ ہو رہی ہو اور کوئی نیگیٹو فیلنگ نہ ہو تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس میں آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں.
نہ محرم کو گلوز پہن کے ہاتھ ملا سکتے ہیں,
ہاں ملا سکتے ہیں اگر کوئی ایسی مجبوری آ گیا, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ جب آپ گلوز پہنیں گے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہاتھ نہ کر سکتے.
لیڈیز کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوچھ نہیں سکتے, اگر آپ مہربانی کر کے وہیں آ جائیں پانچ دس دس پندرہ منٹ تو ان کے کوشچنس وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وہیں پوچھیں,
ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں جب یہاں سے وائنڈ اپ کر لیں پھر وہاں چلیں, خطرے کی کوئی بات تو نہیں
ابھی یہ کرو,
یہاں سے وائنڈ اپ کر لیتے ہیں, درود دیجیے گا محمد و آل محمد,
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آج سوال تو دو تھے لیکن دوسرے کو پڑھنے کے راستے سے صرف ایک سوال جو آپ نے امام کی حدیث بتائی ہے اسی کے بارے میں کہ کیا اس سے مراد یہ بات لی جا سکتی ہے کہ ہر چیز کی بنیاد کچھ اصولوں پہ رکھی جاتی ہے, جس طرح کائنات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں ہیں اس کے مطابق کائنات کا ہر نظام اور ہر کاز اینڈ افیکٹ کا سسٹم ہے,
صحیح ہے,
تو کیا امام کی اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ زندگی کی اور علم کی کچھ حکمتیں ہیں وہ بنیادی اصول ہیں, اگر وہ آپ آئمہ طاہرین کی تعلیمات سے ڈیڈیوس کر لیں گے تو وہ آپ چاہے فزکس پہ اپلائی کریں چاہے مطلب کسی بھی فیلڈ میں اپلائی کریں, تو اصل بات وہ حکمتیں سیکھنا ہے جو آئمہ کی تعلیمات میں, کیا اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے؟
لے سکتے ہیں, یعنی اس طرح سے لے سکتے ہیں, بالکل آپ کی بات میں تائید کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ شاید یہ امپورٹنٹ کم ہوگا کہ میتھمیٹکس کس کو زیادہ آتا ہے, شاید یہ امپورٹنٹ زیادہ ہوگا کہ ہیومینٹی کو کون سرو زیادہ کرنا چاہتا ہے, یہ کہاں سے سیکھے گی, مثال کے طور پر شاید یہ امپورٹنٹ کم ہوگا کہ ٹیکنالوجی اچھی کس کے پاس ہے, شاید یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جسٹس میں ہوگا یا انجسٹس میں ہوگا, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس بہت اچھی ٹیکنالوجی ہوگی لیکن انجسٹس میں یوٹیلائز ہوتی رہے گی. مثال کے طور پر میں سوچتا ہوں کہ جو دنیا میں ایڈورٹیزمنٹ بنتے ہیں ان ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر پیچھے کمپلیکیٹڈ سائنسز ہوتے ہیں, کس راستے میں استعمال ہو رہا ہے, لوگوں کی لسٹ کو اور پروووک کرنے میں یہ کیا استعمال ہے. اگر انہیں انفلوئنسز کو یہ پازیٹیو کاز میں استعمال کر رہے ہوتے تو نہیں مانو دنیا کے اندر کتنی مسائل حل ہو جاتے. بالکل صحیح ہے کہ وہ جو زندگی گزارنے کی حکمتیں یا اصول ہیں وہ اصول اور حکمتیں وہاں سے آتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں گے تو وہ وہی حکمتیں اس ڈسٹریبیوشن کو سالو کرتی ہیں, ورنہ پھر انجسٹس ہوتا رہے گا. اچھا انجسٹس لانگ ٹرم میں انجسٹس کرنے والے کو فائدہ دے گا؟ انجسٹس لانگ ٹرم میں پریویل کرے گا تو انجسٹس کرنے والے کو فائدہ ملے گا؟ اس کو بھی نہیں ملے گا. یعنی اگر ایک آدمی ظلم کر رہا ہے اور ظلم کرتا چلا جائے تو کیا ظالم کو فائدہ ہوگا؟ ظالم کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس ظلم سے اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. تو ظالم کے حق میں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ ظلم نہ کرے. ممکن ہے کوئی یہ کہنا کہ یہ جو اللہ کا دین سکھاتا ہے یہ مظلوموں کو سکھاتا ہے لیکن ظالموں کو تو نقصان کروا دیا نا اس میں. ہم کہتے ہیں یہ ظالموں کا بھی فائدہ ہے اس میں کہ وہ دین کو سیکھ لیں ورنہ ان کا بھی بہت بڑا نقصان. درود بھیجے گا محمد والے.